کے پھیر لگاتا رہوں میں صدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں تیرے گھر کے پھیر لگاتا رہوں میں صدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں یا رب نا
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. قیمتی لمحات. کچھ لمحات ایسے ہوتے ہیں, کچھ مواقع ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے. اس کو بعض لوگ جو ہے وہ گولڈن ٹائم بھی کہتے ہیں, اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ زندگی میں انسان کو آگے بڑھنے کے لیے ایک موقع ملتا ہے, اور وہ لمحہ, وہ اپارچونیٹی, وہ آپشن آتا ہے, اور اگر اس کو یوٹیلائز نہ کیا جائے تو پھر وہ گزر جاتا ہے, اور پھر جب وہ گزر جاتا ہے تو پھر دوبارہ کم ہی آتا ہے, اور بندہ جہاں کا ہوتا ہے وہیں کا وہیں رہ جاتا ہے. میرے مدنی چلے کے ناظرین, مکہ مدینے کی حاضری, اس سے بڑھ کر قیمتی لمحات زندگی میں بھی ہوں گے تو کیا ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی یہ لمحات دیکھنا نصیب فرمائے, اور یہ وقت گزارنا اللہ تبارک و تعالی نصیب فرمائے, اور باادب حاضری اللہ کریم ہم سب کو نصیب فرمائے, اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان لمحات کی قدر کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. ڈاکٹر صاحب, یہ جو ابھی میں نے بات کی گولڈن ٹائم ہے, یا جسے یوں بولیں کہ اپارچونیٹی بندے کو ملتی ہے, اور کچھ لوگ اویل کر جاتے ہیں اور کچھ سوچتے رہ جاتے ہیں, کیا فرمائیں گے آپ؟
دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری زندگی کا ہر لمحہ ہی قیمتی ہے.
جی,
ہر سانس قیمتی ہے, اور جب سے انسان شعور کی جو ہے وہ سیڑھی پر قدم رکھتا ہے,
جی,
تو میں تو سمجھوں گا کہ ہر ایک ساتھ اس کے لیے قیمتی ہے, اور اللہ عزوجل ہمیں بھی اپنے اس وقت کو قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائے, اور بالخصوص آخرت کے حوالے سے بھی.
جی,
ہمیں دیکھنا ہے کہ ایک مختصر وقت کے لیے ہم دنیا پر آئے. جو لوگ دنیا میں کامیاب ہوتے ہیں, چاہے وہ کسی دینی اعتبار سے ہوں, امیر اہل سنت کی شخصیت کو لے لیا جائے, اولیاء کرام کی شخصیت کو لے لیا جائے, تو ان کی بھی زندگی چند سالوں پر تھی, اور سال میں دن بھی برابر ہی تھے, اور ہر دن میں گھنٹے بھی برابر تھے, اور سیکنڈ بھی برابر تھے.
جی,
لیکن کیونکہ انہوں نے اپنے ان ساعتوں کو اللہ عز و جل کی رضا حاصل کرنے میں استعمال کیا, اور اللہ عز و جل نے جو ان کو عقل و شعور دیا, انہوں نے ان لمحات کو اپنی آخرت کے لیے ذخیرہ بنانے کا وہ سبب بنایا. اللہ عز و جل نے ان کی مدد بھی فرمائی, ہمت مردہ مدد خدا. تو الحمدللہ آج یہ ہستیاں جو زندہ ہیں اور جو ظاہری حیات سے متصف نہیں بھی, تو ان کا آج ڈنکا بج رہا ہے
الحمدللہ. ٹائم کو اویل کیا ہے. آپ کے فرمان ڈاکٹر, نفسیاتی طور پہ اگر ہم دیکھیں تو بعض لوگوں کے اندر لاپرواہی جو ہے نا وہ رچی بسی ہوتی ہے, اور سوچ رہے ہوتے ہیں ابھی وہ ہے نا وہ مطلب ابھی ہے ٹائم, دیکھا جائے گا, دیکھ لیں گے, دیکھا جائے گا, اور جی چھڈو جی, اور جی رہن دیو جی, ٹھہر دو جی, ایڈی کال کیڑی, یعنی اس طرح. مطلب وہ لوگ جو, یعنی انہوں نے کوئی نہ کوئی فریز ایسا استعمال کرنا ہے کہ اپنی بھی بریک لگانی ہے, اور جو دائیں بائیں ہیں ان کی بھی جو ہے وہ ہینڈ بریک لگا دینی ہے. اس پر آپ جو ہے وہ کیا فرمائیں گے؟
اس پر ڈیفینیٹلی دو چیزیں عرض کروں گا. ایک تو یہ کہ لوگ آج کل ہمیں یہی کہتے سنائی دیتے ہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے, بھائی ہم بڑے بیزی ہیں, وقت نہیں ہے. لیکن اگر دیکھا جائے تو اس کتنا جو ہے وہ فضول وقت جو ہے وہ فضول کاموں میں اپنا وقت سپینڈ کرتے ہیں. تو سب سے پہلے تو یہ جو ہے نا ڈینائل ہم انگلش میں لفظ بولتے ہیں کہ ماننا نہیں ہے, اعتراف نہیں کرنا, اور اکثر جو انسان کی نفسیات کے حوالے سے دیکھا جائے تو وہ یہ کہتا ہے میں یہ کام بعد میں کر لوں گا, ابھی میرے پاس بڑا ٹائم پڑا ہے. اس میں شیطان اور نفس دونوں کا بھی جو ہے وہ عمل اور دخل ہے, اور انسان دیکھ لیں کہ اس کو ابھی بھی جیسے مثال کے طور پر کوئی 18 سال کا ہو، کوئی 20 کا ہو، کوئی 50 کا ہو، کوئی 60 کا ہو نا، تو وہ کہے گا ابھی میری بڑی زندگی باقی ہے، ابھی میرے پاس کئی سال پڑے ہیں، ابھی مجھے میرے پاس بہت زیادہ وقت ہے، جب میں ذرا یہاں پہنچ جاؤں گا نا تو پھر میں جو ہے وہ انشاءاللہ جو ہے وہ نیکیوں کی طرف آؤں گا اپنے، کیونکہ ہمیں قیمتی وقت وہی ہے جو نیکیوں میں صرف ہوگا، جو اللہ کی رضا والے کاموں میں صرف ہوگا۔ تو اس جو ہے وہ خام خیالی میں انسان کی ساری زندگی بسر ہو جاتی ہے، اور وہ اپنے قیمتی وقت کو اویل اس لیے نہیں کر پاتا کہ وہ اس بات کا اعتراف ہی نہیں کرتا کہ میری موت کا وقت قریب ہے، دنیا سے جانے کا وقت قریب ہے۔ اگر اس کا اعتراف صحیح معنوں میں کر لیا جائے، اب مثال کے طور پر ڈاکٹری کے شعبے سے دیکھا جائے، تو ابھی آج ہی ایک افسوسناک خبر سننے کو ملی، ایک اسلامی بہن جن کی عمر کم و بیش 30 سال کے قریب تھی، 3 بچے تھے، پیر شریف کو انتقال ہو گیا۔ پتا چلا کہ صرف 4-5 ہفتے پہلے ان کو کوئی سر میں چکر آنے شروع ہوئے، اور ڈاکٹروں نے جب سکین وغیرہ کیا تو کہا کہ برین ٹیومر ہے اور پھیل چکا ہے۔ اللہ عزوجل اس اسلامی بہن کی بھی مغفرت فرمائے، ان کے لواحقین کو، بچوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ تو اب اگر دیکھا جائے تو اس اسلامی بہن کو تھوڑا پتا تھا کہ ان کی زندگی 1 مہینہ بچتی ہے، ہم میں سے یہاں ہیں ہمیں بھی کوئی پتہ نہیں کہ ہماری زندگی کتنی بچتی ہے، لیکن اس چیز کا ادراک ہمیں نہیں، اور نہ ہی ہم اس چیز کو ماننے کے لیے تیار ہیں۔ اور دنیاوی زندگی میں ہماری اتنی چیزیں اور اتنے لوگ جن سے ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے، یا جو ہمارا سوشل نیٹ ورک ہے، وہ سب کے سب ہمیں اسی خیالی دنیا میں اس کی طرف ہی کھینچ رہے ہیں، بھائی انجوائے کرنا ہے زندگی کو، موج مستی کرو، دنیا میں ایک بار ہی آنا ہے، کون سا بار بار آنا ہے، اور معاذ اللہ صبح معاذ اللہ وہی جو ہے نا کہ بھائی ہم، اور یہ جو لوگ اپنے لمحات اس طرح غیر ضروری طور پر خرچ بھی صرف کر رہے ہیں، یہ بھی خوش ہیں، ہم بڑے خوش ہیں، ہمارے اندر تو تبدیلی لانے کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو جب تک اس چیز کا اعتراف ہم نہیں کر لیتے، ڈینائل میں رہیں گے، تو ہم اپنے وقت کو قیمتی نہیں بنا سکتے،
نہیں بنا سکتے۔ اعتراف کر لینا چاہیے اور حقیقت کو سمجھنا چاہیے، اور مدنی چلے کے ناظرین، جو اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عطا کیے ہیں ان کا درست اور پازیٹو یوز کرنا چاہیے۔ اس رویے کا چھوڑیں جی، جانے دیں، کوئی فائدہ ویسے ہے نہیں۔ الحمدللہ ہمارے ساتھ ہمارے بہت ہی پیارے مبلغ دعوت اسلامی حضرت مولانا محمد راشد اتاری مدنی زیدہ مجدہو موجود ہیں، انشاءاللہ راشد بھائی سے مدنی پھول بھی لیں گے، اور ہمارے بہت ہی پیارے نعت خان اسلامی بھائی ہیں، بڑی میلوڈیس وائس ہیں ان کی، میلاد رضا اتاری ماشاءاللہ یہ بھی ہمارے ساتھ ہیں، ماشاءاللہ میلاد بھائی خود دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہیں، والد صاحب علامہ اشرف امجدی دامت خادم القدسیہ اتاری بھی ہیں، مدنی ماحول سے جو ہے وہ وابستہ ہیں سبحان اللہ، اور میلاد بھائی کے چچا بھی مدنی ماحول سے وابستہ ہیں ماشاء اللہ، حاجی امین داؤد اسلامی کے قدیم نعت خان بھی ہیں، اور میلاد بھائی بھی ماشاء اللہ، اللہ برکت عطا فرمائے۔ میلاد بھائی امتحان تو نہیں ہے، اور کچھ یوں کہیں کہ کوئی مطلب وہ بھی نہیں ہے، کوئی مقابلہ بھی نہیں ہے، لیکن میں یہ چاہوں گا کہ ابھی آپ کوئی فکر آخرت پر مبنی کوئی شعر سنائے، ایک سنائے یا دو سنائے، جو آپ چاہیں سنائے۔
صلی اللہ علیہ الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی دن میں یہ سرا جڑ ہے، کوئی دن نہیں آنے
سبحان اللہ سبحان اللہ. مدنی ضلع کے ناظرین, بندہ وقت کو یوز فل بنائے اور اس کو اپنے لیے بینیفیشل بنائے, جہاں بھی ہو, مکے مدینے میں بھی ہو تو بھی, اور اگر گھر میں ہے تو بھی. یہ جس کا ذہن بنے گا نا, اس کے لیے بہت ساری راہیں کھل جائیں گی. ورنہ وقت تو دیکھیں راشد بھائی گزر ہی جاتا ہے. کچھ وہ ہیں کہ جو مدینے شریف میں حاضر ہیں اور ذوق شوق میں گم ہیں, درود پاک پڑھ رہے ہیں, ذکر اذکار کر رہے ہیں, مکہ مکرمہ میں ہیں, تلبیہ پڑھ رہے ہیں, ذکر اللہ کر رہے ہیں, کعبہ شریف کا طواف کر رہے ہیں, زیارت کر رہے ہیں, عمرے کر رہے ہیں, مطلب لگے ہوئے ہیں ذکر اذکار میں, اور کچھ جو ہے وہ اپنے گھر میں ہیں اور دل جو ہے وہ ظاہری طور پر تو وہ نہیں, لیکن یوں کہیں کہ دل ان کا بھی جو ہے وہ مدینہ شریف میں ہے. اعلی حضرت نے بھی فرمایا نا, جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے, قربان جائیں امام اہل سنت پر, جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے, تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. اور امیر سنت فرماتے ہیں کہ جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں ہر جگہ لطف
مدینے کا لیا کرتے ہیں.
جی راشد بھائی.
جی حرمین طیبین جو کہ مسلمانوں کی ایک عظیم جگہ ہے اور مسلمانوں کی عقیدتوں کا, ان کی سوچوں کا, ان کی فکروں کا مرکز و محور ہے, اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو بشمول ہم سب کو حرمین طیبین کی بار بار حاضری عطا فرمائے.
امین.
یہ بڑی پیاری بات آپ نے کی ہے کہ اگر نیکی کرنا اور اس طرح کے مقدس مقام پر جانا نصیب ہو جائے تو ان لمحات کو اپنے لیے باعث برکت سمجھنا چاہیے اور ان لمحات کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. لیکن اگر ان مقدس مقامات تک نہیں پہنچ سکتا تو کم از کم بندے میں اتنی سکت تو ہے, بندہ اس بات پر تو قادر ہے کہ ان مقامات کا تصور ہی قائم کر لے اور ان کو دیکھنے کی ایک خواہش اور تمنا لیے رب کی بارگاہ میں التجا کرتا رہے. آج کا جو سلسلے کا ٹاپک آپ نے بیان فرمایا تھا, قیمتی لمحات, تو سلمان بھائی اگر انسان کی حقیقت کو دیکھا جائے کہ انسان کب سے ہے اور انسان نے کب تک رہنا ہے, تو مختلف جہانوں مختلف عالمین سے انسان کو گزر کر اپنے ایک مستقل مقام تک پہنچنا ہے. یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں اس کی روح کو پیدا فرمایا, پھر وقت مقررہ پر وہ دنیا میں آتا ہے, زندگی کو سروائیو کر کے پھر بالآخر وہ موت کا شکار ہو کر عالم برزخ میں منتقل ہوتا ہے, یعنی ایسے جہان میں کہ جس کی انتہا صبح قیامت ہوگی. عالم برزخ کے بعد جب عالم حشر قائم ہوگا, اب عالم آخرت میں بعض لوگ اپنے اعمال اپنے ایمان کی برکت سے اللہ کی رحمت سے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت سے جنت میں جائیں گے, اور بعض اپنی بد اعمالیوں کی وجہ سے, اپنے عقائد کی خرابی کی وجہ سے اور اپنی بدبختی کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے. اب انسان اس پورے پیریڈ کو دیکھے کہ میں کب سے تھا اور کب تک رہنا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے, انما خلقتم للابد, تم ہمیشہ زندہ رہنے کے لیے پیدا کیے گئے ہو. انسان کی روح فنا نہیں ہوتی, یعنی موت جب آتی ہے روح جدا ہو گئی اور ایک عالم سے دوسرے عالم میں منتقل ہو گئی. اب زندگی جو ہے دنیا کی, جس کو انسان سب کچھ سمجھتا ہے, اگر یہ 100 سال کی بھی ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ 100 سال بھی کم ہیں. کس اعتبار سے کہ اس دنیاوی زندگی ہی میں انسان نے ایسے عقائد اپنانے ہیں, ایسے اعمال اپنانے ہیں, ایسی روش اور ایسا زندگی کا اسٹائل اپنانا ہے کہ اس کے نتیجے میں عالم برزخ کی ہزاروں سال کی زندگی اور پھر قیامت قائم ہونے کے بعد ہمیشہ کی جنت یا دوزخ کی جو حیات ہے, اس کا دار و مدار اس دنیا پر ہے. یعنی اس دنیاوی ایام میں اگر اچھے اعمال کرے گا, ان لمحات کو قیمتی جانے گا اور قیمتی بنائے گا, ان کا اچھا استعمال کرے گا, تو اس کی عالم برزخ کی زندگی بھی اچھی گزرے گی اور ہمیشہ کی جو زندگی ہے اس میں بھی نعمتیں پائے گا.
یوں کہہ لیں قبر کی زندگی بھی اچھی گزرے گی, آگے کی زندگی بھی اچھی گزرے گی.
ایک تو یہ ہے کہ زندگی میں لمحات ہیں کہ مخصوص لمحات آتے ہیں, انشاءاللہ اس پر بھی گفتگو ہوگی, لیکن میں اس تناظر میں بات کر رہا ہوں کہ اگر انسان کی ابتدا اور انتہا کو دیکھا جائے, اس اعتبار سے دنیاوی ساری زندگی ہی ایک قیمتی لمحہ ہے کہ اس کو اگر اچھے انداز میں انسان گزار لے گا تو ابدی نعمتیں ابدی راحتیں اس کا مقدر ہوں گی, اور اگر اس دنیاوی ایام ہی کو ان قیمتی لمحات کو وہ گناہوں کی نظر کر دے گا, رب تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں معاذ اللہ گزار دے گا, تو آگے کا معاملہ جو ہے وہ تباہی اور بربادی اس کا مقدر ہے.
درست فرمایا آپ نے, اللہ ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. فضیل بھائی ہمارے ساتھ ہیں. فضیل بھائی آپ کا بھی ماشاءاللہ حج کا سفر رہا ہے, ماشاءاللہ عمرے کی سارت بھی آپ نے پائی ہے. کیا آپ خیال فرماتے ہیں کہ لوگ وہاں مطلب اتنے قیمتی لمحات, ایک تو پیسہ بھی خرچ کیا, مطلب گھر بار بھی چھوڑا, سب کچھ کیا, وہاں پر آ کے آپ کیا خیال فرماتے ہیں کہ لوگ کن غفلتوں کے اندر جو ہے وہ شکار ہو جاتے ہیں؟
سچی بات تو یہ ہے کہ جیسے ہی وہاں پہ پہنچتے ہیں
جی
شروع کے ایک دو دن تو بڑا جوش ہوتا ہے.
اچھا جی.
ہر نماز کے بعد طواف بھی ہو رہا ہے.
واہ.
تو زیادہ تر وقت جو ہے وہ مسجد الحرام میں گزر رہا ہے، مسجد نبوی میں آئے تو وہاں پر گزر رہا ہے. مگر جیسے ہی کچھ دن گزر جاتے ہیں اس کے بعد سستی، کاہلی اور غفلت، اس کی وجہ ہی بس یہی ہے کہ وہ شروع شروع میں بس ایک دو دن جوش کے اندر آ کر تو وہ خوب رونا دھونا کر کے، اور جیسے ہی دل ٹھنڈا ہو گیا تو بس اب وہ سارے معاملات کے اندر جو ہے نا یوں سمجھے کہ الجھ گیا، اور پھر وہ یوں سمجھے کہ مالز بن گئے ہیں. تو اس میں جانا کرنا اور وہاں کے تبرکات حاصل کرنا بہت اچھی بات ہے، کرنے بھی چاہیے، مگر یہ کہ اپنا یوں سمجھیے کہ ایک وقت جس کو پرائیورٹی دینا اور وہاں پر گزارنا، اس معاملے میں وقت کے ساتھ
یعنی حرم میں وقت کم ہو جاتا ہے، ہوٹل میں زیادہ ہو جاتا ہے،
ہوٹل میں زیادہ ہو جاتا ہے بالکل،
جبکہ یہ نہیں ہونا چاہیے.
نہیں ہونا چاہیے، بلکہ وہاں پہ اگر ہم جائیں تو تلاوت قرآن مجید، فرقان حمید کا معمول ہو. ماشاءاللہ کئی عاشقان رسول ایسے ہیں ہمارے ساتھ، لاسٹ جو ہم چل مدینہ تو اس وقت نہیں ہوا تھا، فیضان چل مدینہ کہتے تھے، بارہ اسلامی بھائی ہم رکن شورا سید ابراہیم باپو ان کے ساتھ، سید ابراہیم صاحب ان کے ساتھ جو ہے نا ہماری ترکیب بنی تھی. تو ماشاءاللہ ہمارے مدنی قافلے میں ایک اسلامی بھائی تھے، وہ ماشاءاللہ انہوں نے یوں سمجھے کہ ہمارا سفر تقریباً 22 دن کا تھا، ان 22 دنوں کے اندر انہوں نے 5 مرتبہ قرآن مجید ختم کیا.
اللہ اکبر.
قرآن پاک پڑھا کرتے تھے، یقین کریں آپ، قرآن پاک ان کا پڑھنے کا معمول ایسا تھا کہ 5 بار انہوں نے جو ہے نا وہ قرآن پاک ختم کیا ماشاءاللہ.
22 دن میں؟
22 دن. 22 دن تو بہت اچھے اسلامی بھائی،
اور ایک منزل سے بھی زیادہ پڑھا.
ایک منزل سے بھی زیادہ.
اللہ اکبر.
انہوں نے اتنا تلاوت قرآن کیا. اچھا دیکھیے اس کو، اس کا انہیں کیا رزلٹ ملا؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس حج سے لے کر آج تک، اس سال تک، شاید یہ ایک آدھ سال نہ گئے ہوں، باقی یہ ہر سال حج پہ جا رہے ہیں. اس طریقے سے ذکر و اذکار کی کثرت ہے، غور و فکر ہے
جی،
مقامات مقدسہ کی حاضری ہے
جی.
تو ان سب پر ظاہری بات ہے اپنے ان لمحات کو قیمتی آدمی اسی طرح بنا سکتا ہے کہ جب وہ وہاں پر عبادت میں گزارے،
مدینہ مدینہ.
اور ورنہ وہ تبصرے جو چلتے ہیں وہ تو آپ پوچھے نہیں.
اچھا
جہاں ہوتے ہیں تو وہ پتا چلے یہاں کے ملک کی فکر، ٹھیک ہے. اب دعا، اس سے اچھا یہ کہ آدمی دعا میں زیادہ
مدینہ مدینہ درود فرمایا.
تو یہ کہ بس وہاں تو ذکر و درود بس زبان پر رہے، یہی اسی کے اندر عافیت ہے.
زیل بھائی آپ نے بھی ماشاءاللہ سفر کی سارت پائی ہے اور ایک سفر کی آپ نے بھی، کس طرح کی فضول گفتگو لوگ وہاں کر،
کس طرح کی، اگر یہ سوال ہوگا کس طریقے کی نہیں کرتے، لگتا تو ایسا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بعد اب حاضری عطا فرمائے اور وہ جو کفل مدینہ ہے نا وہ عطا ہو جائے. لگتا ہے کہ وہ ساری باتیں جمع کر کے وہیں پر کرنے کے لیے جو ہے وہ جاتے ہیں. اب جیسے کہ یہ جو پورا اشرا چل رہا ہے، اگر آپ غور کریں یہ تمام عبادات کا اشرا ہے اور اس کی اپنی فضیلت ہے کہ اتنے گناہ ثواب بڑھا دیا جاتا، سارا کچھ ہوتا ہے. اب ایون کہ اب مکے میں یا مدینے میں یا کہیں بھی ہے، یہ رات تو سب جگہ ہے نا، تو میں وہاں کا تو عرض کرتا ہوں کیا ہوتا، لیکن میں یہاں پہ غور کر رہا تھا، کچھ مجھے ملے ڈیلی منڈی جاتے ہیں، یہ راتیں عبادت کی ہیں. اب ڈیلی منڈی جانا
اور ہمیں کھان کھا،
مطلب ہاں وہ جو جا رہا ہے اس کے ساتھ جا رہے ہیں، میں ابھی واپس آیا تھا پھر جا رہے ہیں، جا رہا ہوں پھر واپس آ رہے ہیں. یہ 10 راتیں عبادت میں گزارنی تھی، چاہے آپ مکے میں ہو، مدینے میں ہو، پاکستان میں، انگلینڈ میں ہو، دنیا کے کسی بھی کونے میں، برکتیں تو ہیں نا اس رات کی، یہ 10 راتوں کی. لیکن ڈیلی منڈی میں خود حیران ہو گیا، وہ لکھ بھی رہے ہیں، کہتا یار میں ابھی دن میں بھی گیا، رات میں بھی گیا ہوں. اچھا میں نے بولا یار کیا ملا کیا ہے؟ بولا یار بس مجھے شوق ہے. حالانکہ یہ وہ راتیں ہیں جو عبادات کی تھی، مسجد میں گزارتے، قرآن کی تلاوت میں گزارتے، اس طرح ہوتا. لیکن پتہ نہیں وہی بات ہے کہ اہمیت کس چیز کو کیا اہمیت ہے، اس وقت کو یوٹیلائز کرنا، عقل مند وہی ہے جو اپنے وقت کو پراپر یوٹیلائز کرے.
مطلب
عقل مند ہوئے، جہاں جتنا رہنا ہے وہاں اتنے کی تیاری کرے. تو اب دنیا میں رہنا اسی وقت کی تو تیاری کرنی ہے کہ بھائی اسی وقت میں تیاری ہوگی. جم میں جاتے ہیں 2-2, 3-3 گھنٹے، بال کٹانے بیٹھیں گے 3-3 گھنٹے، شاور میں چلے جائیں گے تو 2-2, 3-3 گھنٹے نکال. اچھا کپڑے نکالنے کے لیے وہاں پر ہیں،
ایسے بندے کو تو نفسیاتی ڈاکٹر بیماری سے رابطہ کرنا چاہیے جو نہانے میں 3 گھنٹے لگا رہا
ہے. آپ یقین،
ہاں شاہ جی یہ زندہ مثال
ہو جائے، ویسے اس پر بھی مدنی،
اس پر بھی مدنی بھول دینا. ایک تھا نا آپ،
جی بالکل تھا
وہ، تو اس کے والد صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ ہمارا تو یہ بچہ ٹنکی خالی کر دیتا ہے، مطلب گھر کی ساری، اتنا مطلب اس بیچارے کا تھا ایشو تھا، اس کو بس بسے کی پرابلم تھی. سلمان بھائی نے ماشاءاللہ پھر خیر خواہی کی اس اسلامی بھائی،
ماشاءاللہ
اس کو ساتھ بٹھا کر، یعنی وہ ہاتھ دھو رہا ہے تو وہ ہاتھ دھوتا جا رہا ہے، اللہ اللہ عافیت والا معاملہ فرمائے. ہاتھ دھو رہے ڈاکٹر صاحب, دھوتا ہی جا رہا ہے ہاتھ, مطلب دھو رہا ہے. اور یعنی جماعت نکل گئی عدنان بھائی کے ادھر وہاں مسجد میں جو جہاں ان کا روم ہے اس کے پاس بھی ایک چھوٹا سا وضو خانہ ہے, وہیں پر وہ وضو کرتا تھا. یہ نماز پڑھا کے آ گئے, میں بھی چونکہ ساتھ رہا ہوں ان کے, کچھ ٹائم الحمد للہ وہاں گزارا ہے ہم نے. پیپروں کی تیاری کرتے تھے تو وہ بھی حافظ صاحب کی مسجد میں الحمد للہ مل کے کرتے تھے. ذیشان میں بھی ہوتے تھے گرانے کبیرہ ذیشان میں. تو بہرحال وہ ہاتھ دھو رہا ہے, جماعت ختم ہوگی پھر بھی ابھی تک وہ کیا کر رہا ہے, ہاتھ ہی دھو رہا ہے وضو, یعنی ہاتھ ہی دھو رہا ہے اس میں لگا ہوا ہے. پھر ماشاء اللہ اس کا ذہن بنا, ابھی ہاتھ دھو لگے اب آپ آگے چلے. تو یوں کر کے اس کو تھوڑا کنٹرول کیے, کیا فرمائیں گے آپ اس پر؟
اس میں دیکھیں یہ تو ڈیفینیٹلی ایک نفسیاتی بیماری ہے, اس کو اوبسیسو کمپلسو ڈس آرڈر بولتے ہیں, او سی ڈی. اس میں یہ جو جن اسلام بھائی کا آپ ذکر کر رہے ہیں یہ تو ہوگی بیماری, اوبسیسو کمپلسو ڈس آرڈر. ہوتا یہ ہے کہ ذہن میں سوچیں آتی ہیں کہ میرے ہاتھ ابھی صحیح طرح سے صاف نہیں
ہوئے.
اچھا یہ ہاتھ صاف کرنے کا بھی ہوتا ہے, کسی کو جسم صاف کرنے کا ہوتا ہے, بعض کو کیا ہوتا ہے کہ نماز کے دوران یوں بھی دیکھا ہے کہ میری ابھی جو بھی مجھے پڑھنا ہے صحیح معنوں میں پڑھ نہیں پایا, تشہد ہو گیا یا دیگر ہو گیا. تو ان کے ذہن میں یہ وسوسے آتے ہیں کہ میں جو بھی کر رہا ہوں اس میں کوئی چیز باقی رہتی ہے یا میرا غسل وضو صحیح نہیں ہوا, اور اس طرح کی بہت ساری دیگر چیزیں ہوتی ہیں. تو اس کو پورا کرنے کے لیے پھر یہ اپنی سوچوں پر عمل کرتے ہیں, کوئی نہ کوئی جو ہے وہ ایکشن کرتے ہیں. اصل میں کیا ہے کہ ان کے جو یہ سوچ آ رہی ہے نا اس سے بڑی کوفت ہوتی ہے ان کو, یہ اس سے خلاصی چاہتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ جو سوچ آ رہی ہے میں نہ کروں. لیکن جب وہ نہیں کرتے تو ان کی گھبراہٹ انگزائٹی بڑھتی ہے. اب اس انگزائٹی کو ختم کرنے کے لیے پھر یہ کریں گے. ایک تو یہ ہو گیا, یہ بیماری ہے اور اس کا بڑی آسانی سے تھراپی کے ذریعے علاج ہو جاتا ہے, جو کہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی کسی ماہر نفسیات کے پاس ہی آیا جائے. اگر کوئی عام اسلامی بھائی بھی انہیں کہے کہ نہیں بس آپ نے دو دفعہ دھونے اب مزید تیسری دفعہ نہیں دھونے, اب آپ جائیں, یا وضو 5 منٹ میں کرنا ہے بس اب آپ آئیں نماز پڑھیں, تو آہستہ آہستہ ایسے کرنے سے ان کا علاج ہو جاتا ہے. دوسری چیز جو ویری کامنلی یہ ہر طرح کے اسٹوڈینٹس میں بھی پائی جاتی ہے, جیسے ہم جب ایم بی بی ایس کر رہے تھے نا تو جس بیماری کا پڑھا نا تو سمجھا کہ یہ میرے اندر موجود ہے.
اللہ اکبر اللہ اکبر.
اب اسی طرح بالخصوص جو ہمارے جامعۃ المدینہ کے اسٹوڈینٹس ہوتے ہیں, یہ جب شروع شروع میں آتے ہیں نا ان کو بھی کئی اس جامعۃ المدینہ کے اسٹوڈینٹس مجھ سے رابطہ کرتے ہیں, مجھے یہ وسوسے آ رہے ہیں, میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ شاید میں کہیں کو کفر یا کلمہ نہ جو ہے نا وہ منہ سے بول دوں, اور اس طرح کی سوچیں آتی ہیں. تو یہ سوچیں بہت ساروں کو آتی ہیں, ان کو اوبسیشنز بولتے ہیں, اس کے ری ایکشن میں کچھ وہ کرتے نہیں ہیں لیکن ڈر انہیں رہتا ہے کہ کہیں میں نفسیاتی مریض نہ ہو جاؤں. ان کے لیے یہی عرض ہے کہ وہ کوشش کریں کہ ان پر توجہ نہ دیں, اور ماشاءاللہ امیر اہل سنت کا رسالہ وسوسے اور ان کا علاج بالخصوص ایسوں کے لیے بہت ضروری ہے, اور جن کو ڈس آرڈر ہے کہ وہ آگے کچھ کرتے بھی ہیں. اچھا اس میں یہ بھی دیکھیں کہ یہ اسلامی بھائی ہوں یا اسلامی بہنیں ہوں, جیسے آپ نے کہا ٹینکی خالی کر دی, اخراجات آتے ہیں, یہ اسلامی بھائی کام نہیں کر سکتے, جاب نہیں کر پاتے, گھر والے بےچارے ان سے مطلب بڑی یعنی کہ حالات نا گفتہ بے ہوتے ہیں, تنگ پڑے ہوتے ہیں.
اس کا نام بھی رکھا ہوا تھا نا گھر والوں نے, اینگری اینگری مین, یوں مطلب کر کے اس کا. تو اب بےچارا وہ ویسے بیمار ہے, اوپر سے اس کو لیبل بھی لگا رہی ہے.
یہ جتنے بھی ڈس آرڈر والے او سی ڈی والے یہ قابل رحم ہیں, فیملی کو ان کو سمجھنا چاہیے. اور میں کہتا ہوں فوراً سے پہلے جو ہے ٹھیک ہے روحانی علاج یا دیگر بھی کروائیں, لیکن اگر فرق نہیں پڑ رہا تو فوراً سے پہلے کسی تھراپسٹ کے پاس لے جائیں, یا کوئی ایسا ہمارے ماشاءاللہ ہمارے مدنی اسلامی بھائیوں کو بھی تجربہ ہوتا ہے کیونکہ ان کے پاس آتے ہیں پھر کئی شرعی مسائل پوچھتے ہیں, یہ ہو گیا تو اب کیا کریں گے, اب وہ مسائل میں اتنا گھیر لیتے ہیں کیونکہ صرف سوچوں کی وجہ سے کہ بیچارے مفتی صاحب بھی جو ہے وہ کہتے کہ اب یہ دوبارہ نہ آئے میرے پاس. بہرحال وہ بھی طریقے اس کے ہوتے ہیں.
جو فضول سوال کرنے والا تھا نا اس کا بھی بڑا جواب ہوتا ہے. ایک بندہ تھا وہ فضیل بھائی, سوال پہ سوال کر رہا تھا, سوال پہ سوال سوال پہ سوال سوال پہ سوال. ایک سوال اس نے کیا, اس نے کہا جی کنویں میں جوتا گر گیا ہے, بتائیں کنواں پاک ہے نہ پاک ہے. وہ سوال کے جواب دے دے کہ بےچارہ تھک گیا تھا, اس نے کہا یہ بتاؤ کہ جوتا الٹا گرا تھا یا سیدھا گرا تھا. اب اس نے کہا جی یہ تو مجھے نہیں پتا. چلو پہلے یہ پتا کر لو پھر میں مسئلے کا جائے گی جواب بتاؤں گا. تو بہرحال حکمت عملی بھی اختیار کی جائے, اور گھر کا وہ فرد جو عام روٹین سے ہٹ کر ہے اس کو ذلیل کرنے کی بجائے، اس کو تانے مارنے کی بجائے، یا اس کو جو ہے نا وہ ڈی گریڈ کرنے کی بجائے یا ڈی ویلیو کرنے کی بجائے اگر گھر والے اس کی جو ہے وہ مدد کریں، اور جس طرح ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ اس کے پرابلم کو ریڈیوس کرنے میں اپنا کردار ادا کریں، گھر والوں کو بھی فائدہ ہوگا، اس کو بھی فائدہ ہوگا. اور اگر اس کو کوئی لیبل لگا دیں گے اور ڈی گریڈ کرتے رہیں گے، ذلیل کرتے رہیں گے، تو الٹیمیٹ نقصان اس بچے کو بھی ہوگا اور اس کے گھر والوں کو بھی پرابلم فیس کرنے پڑیں گے. اور اس ایک پرابلم کی وجہ سے صرف وہ ایک پرابلم میں نہیں رہے گا، پھر جتنے افراد ہیں نا یہ سارے جو ہے وہ پرابلم میں آئیں گے. یہ دیکھنے والی بات ہے، گھر والوں کو اپنا ایک کردار ادا کرنا چاہیے.
جی، والدین ہوں، بڑے بھائی ہوں، یا دیگر جو ایسے افراد جن کے ماتحت، جن کی سربراہی میں کچھ افراد رہتے ہوں، تو شرعی اعتبار سے بھی ان کی کچھ ذمہ داریاں بنتی ہیں، اخلاقی اعتبار سے بھی اور معاشرتی اعتبار سے بھی. اگر کوئی اس طرح کا پرابلم کا شکار ہے، کوئی گھر کا بچہ ہے یا کوئی بڑی عمر کا اسلامی بھائی ہے، تو اس کے ساتھ خیر خواہی کی جائے. وہ جو اسلامی بھائی تھا، آپ بھی جانتے ہیں، اس کے ساتھ مطلب عام لوگوں کا جو رویہ تھا وہ یہی تھا، مذاق اڑانا اس کا اور اس کو مطلب دل آزاری کرنا. لیکن وہ الحمدللہ رب العالمین، آپ نے دیکھا چند دنوں کے اندر صرف تھوڑی سی توجہ دینے کی بات ہے، تھوڑا اس کا ذہن بنایا اور اس نے ہمت کی اور الحمدللہ رب العالمین ٹھیک ہو گیا. ایک اور بھی تھا اسی طرح، وہ بھی نوجوان تھا، نماز پڑھنے کے لیے آتا تھا، نماز کا بھی شوق ہے، لیکن بےچارے کو یہ پرابلم ساتھ ہے. تو الحمدللہ رب العالمین سمجھانا فائدہ دیتا ہے، اور اچھے انداز میں سمجھائیں، یا جب آپ کسی کو سمجھانا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ اسے کس طرح سمجھانا ہے اس حوالے سے آپ مشورہ ضرور کر لیں کسی عالم دین سے یا جو اس مسئلے کو بہتر طریقے سے سمجھنے والا ہے. تو گھر کے افراد ظاہر سی باتیں دیکھیں، دیگر کام کاج کے اندر، بیماری میں، پریشانی میں، ہم کبھی بھی مذاق نہیں اڑاتے کسی کا. مثال کے طور پر کسی کو بخار ہو جائے تو گھر والے مذاق اڑا رہے ہو، تمہیں بخار ہو گیا ہے، تمہاری حالت ایسی ہو گئی ہے، کبھی بھی نہیں، ہمدردی ہوتی ہے. تو اگر کسی بچے کے ساتھ، گھر میں کسی فرد کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہے، اس کو وسوسے آتے ہیں یا اور کوئی اس طرح کا
ڈسیبل ہے، معذور ہے،
تو پھر اس کے ساتھ مذاق، مسخری، دل آزاری والی بات نہیں کرنی چاہیے، بلکہ آپ اچھے انداز میں اس کو سمجھائیں اس طرح کہ آپ نے اس کے دکھ کو اوڑھ لیا ہے. حضرت محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کا مبارک انداز یہ تھا، ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ میرے پاس اپنا مسئلہ لے کر آتا ہے اور مجھے کہتا ہے کہ مجھے یہ پریشانی ہے، مجھے یہ مسئلہ ہے، جب اپنی کوئی پریشانی مجھے بتاتا ہے، ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اپنی پریشانیاں بھول جاتا ہوں اور اس کی پریشانی مجھے اپنی پریشانی لگنے لگتی ہے، اور میں اسی اعتبار سے سوچ فکر غور کے بعد پھر اسے مشورہ دیتا ہوں. تو ہمارے اسلاف کا انداز یہی ہے، اور جسے اللہ پاک یہ سوچ اور اس طرح کا جو ہے وہ نصیب فرمائے. بہرحال ہمیں کوشش کرتے رہنی چاہیے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ خیرخواہی کریں، بھلائی کریں، اس کے حق میں جو بہتر ہے. یہ خیرخواہی، بھلائی اور بھلا چاہنا، یہ اسلام کا اتنا پیارا کام ہے کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام علیہ مردوان سے بیعت لیا کرتے تھے صرف اس بات پر کہ آپ لوگوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ بھلائی کریں گے، اس کے حق میں کیا بہتر ہے اس کے لیے تگ و دو کریں گے، اور پھر وہ اس کے لیے کوشش کیا کرتے تھے. خرید و فروخت کا معاملہ ہو یا دیگر اور کام کاج کا جو ہے وہ طریقہ کار ہو، اس کے اندر جس مسلمان کے لیے جو بہتر ہے وہی کیا کرتے تھے صحابہ کرام.
ماشاءاللہ. جی فضیل بھائی، آپ بتا رہے تھے کہ ٹائم گزار رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، منڈلیاں بنائی ہوئی ہیں، اس میں بھی
اصل میں جو میں 2-3 گھنٹے کا تھا نا، وہ پریکٹیکلی اس طریقے کے شاور آ گئے جن کو جیکوزی سسٹم کہا جاتا ہے، کہ موٹا پانی، پتلا پانی، گرم پانی، یہ پانی، اور پھر ماذا اللہ اب اس طریقے کے انہوں نے شاور روم بنائے ہوئے. اب جس کے وہی بات ہے کہ کون کس طریقے کا لائف سٹائل رہ رہا ہے، اندازہ نہیں ہے کہ ہمارے قیمتی لمحات ہے کیسے ضائع کرنے. اسی باتھ روم، جو شاور روم ہے، انہی میں جو ہے وہ ٹی وی بھی لگا ہوا ہے، انہی میں جو ہے وہ ساؤنڈ سسٹم، 3-3 گھنٹے، اور اس کو فخر سے آگے بتاتے ہیں. مطلب وہ ایک تھے حکیم صاحب کے پاس، ایک آئے اور وہ اگر بات کر رہے ہیں، مجھے کوئی ایسا نسخہ بتائے کہ میں کچھ اور زیادہ سویا کروں. مطلب لوگوں کی سوچ اور مینٹیلیٹی دیکھیں کہ قیمتی لمحات اللہ نے زندگی ایک دفعہ دی ہے، اگر آپ کو ریئلائز نہیں ہے نا تو کبھی پریزنرز کو دیکھ لیں جو پریزنز میں ہیں، وہ اندر قید ہیں اور آپ کے پاس فریڈم ہے. اس لائف کو اللہ نے آپ کو عقل دی ہے، آپ اس کو جو ہے وہ اللہ کے احکام میں گزارے، ورنہ جو پاگل ایک طریقے سے جو ہے اس کے اندر ہے مینٹل ہاسپٹل میں، اس کا بھی جسم سلامت ہے، اس کی بھی آنکھیں سلامت ہے، وہ بالکل ہماری طرح دکھتا ہے، لیکن ایک نعمت اس کے پاس نہیں ہے، وہ عقل کی. اور ہمارے پاس ابھی عقل ہے، اللہ نے ہماری عقل سلامت رکھی ہوئی، ہمارا کام ہے اپنے وقت کو پراپر یوٹیلائز کریں، اور ان سب کو جو ہے نا کہ قیامت میں جو ہے نیک لوگ وہ بھی پچھتائیں گے اور جو برے ہوں گے وہ بھی پچھتائیں گے. تو جو برا پچھتائے گا وہ تو سمجھ آتا ہے اس نے جو ہے وہ برے کام کیے ہوں گے، نیک اس لیے حسرت کریں گے کاش جو وقت نکل گیا تھا تھوڑا ہمارا وہ بھی اللہ کے ذکر
میں گزار دیتے ہیں.
تو حقیقت میں اپنی زندگی پہ اگر ہم غور کریں صبح سے لے کے شام تک، اب خواہش کر رہے ہیں سلمان بھائی یار مجھے کوئی ایسا نسخہ دو میں اور تھوڑا اور زیادہ سوتا رہوں، اب وہ ٹھیک ٹھاک سوتے ہیں 8 گھنٹے 9 گھنٹے نیند ہو رہی ہے، وہ خواہش ہے. میں تو بہت سوتا ہوں، صبح سوتا ہوں تو شام.
ہمارے پاس ایک بندہ
آخر سے بتاتے ہیں
ہمارے پاس ایک بندہ ایسا ہے کہ جس کو مطلب آپ مطلب سو جاؤ تو وہ سو جائے گا. بہرحال کرنے والا کام کرے، امیر سنوں کا مدنی پھول ہے، کرنے والا کام کریں ورنہ پھر نہ کرنے والے کاموں میں لگ جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو زبان عطا فرمائی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو زندگی عطا فرمائی ہے، جو صحت عطا فرمائی ہے، جو سوچ عطا فرمائی ہے، جو صلاحیت عطا فرمائی ہے، یہ فضولیات میں گزارنے کے لیے یہ نہیں ہے. اس کو بینیفیشل بنائیں، اس کو اپنے لیے فائدہ مند بنائیں، اور یہ فائدہ مند اسی وقت بنے گا، بینیفیشل اسی وقت بنے گا جب آپ اس میں کوئی ایسا کام کریں گے جس میں دنیا کا فائدہ ہے یا آخرت کا فائدہ ہے. فضولیات میں گزاریں گے تو پھر یہ وقت جو ہے وہ ضائع ہو جائے گا اور گیا وقت پھر واپس آتا
نہیں. سلمان بھائی جیسے اب حج کا موسم ہے اور ہزاروں لاکھوں عاشقان رسول حرمین طیبین کی برکتیں لے رہے ہیں، لمحات کی جہاں تک بات ہے کہ لمحہ قیمتی ہوتا ہے، ایک جملے میں اس کو بیان کرنا چاہوں گا کہ کون سا لمحہ قیمتی ہے. وہ لمحہ جس میں نے اپنے رب کو منا لیا، وہ لمحہ جس میں رب کی رحمت میری طرف متوجہ ہو گئی، اور وہ لمحہ جس کو میں نے آخرت کی ابدی نعمتوں کے حصول کے لیے استعمال کر لیا، وہ میرا قیمتی لمحہ ہے. اور حرمین طیبین میں جو خوش نصیب حاضر ہے ان کا تو لمحہ لمحہ ہی سعادتوں کا گلدستہ اور خزینہ ہے، لیکن وہاں پر بھی بعض مقامات اور بعض اوقات ایسے ہیں جن کو قیمتی لمحات میں شمار کیا گیا ہے. اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے والد گرامی کی جو کتاب ہے احسن الویال آداب الدعا، دعا کے فضائل پر، آپ نے وہاں پر ایک باب ایک چیپٹر قائم کیا کہ کون کون سے اوقات میں دعا قبول ہوتی ہے. دعا تو ویسے عموماً جب بھی کی جائے قبول ہوگی، لیکن قبولیت کے آثار کب زیادہ ظاہر ہوتے ہیں اور وہ قبولیت کے مقام پر پہنچنے کے جو اس کے چانسز ہیں وہ زیادہ کہاں ہوتے ہیں اور کب ہوتے ہیں. آپ نے کچھ مقامات کا بھی ذکر فرمایا، کچھ جگہوں کا بھی ذکر فرمایا، امام علیہ سنت نے بھی کچھ اضافہ کیا، تقریباً 45 مقامات ذکر کیے گئے. ان میں سے جو دوسرا مقام ہے وہ حاجی حضرات کے لیے بھی ہے اور جو حج پر نہیں جا سکے ان کے لیے بھی وہ فضیلت ہے. امام علیہ سنت کے والد گرامی مفتی نقی علی خان فرماتے ہیں کہ یوم عرفہ یعنی 9 ذوالحجہ کا دن جو ہے یہ دعا کی قبولیت کے لیے بڑا شاندار لمحہ ہے، اور بالخصوص عرفات کے میدان میں ظہر کے بعد، یعنی ہمارے حاجی حضرات جو وقوف عرفہ کا جو رکن اعظم ہے وہ ادا کرتے ہیں، تو ان کو اس لمحے اور اس وقت کی قدر کرنی چاہیے کہ یہ وہ لمحہ ہے کہ یہ دن یہ مقام اور یہ وقت دعا کی قبولیت والا ہے، اس کو مس نہ کریں. اسی طرح جب حرمین طیبین کی حاضری ہوتی ہے اور طواف کے بعد جب بندہ آب زمزم پیتا ہے تو حدیث پاک میں آتا ہے زمزم ہر اس شے کے لیے جس مقصد کے لیے اس کو پیا جائے. تو مفتی صاحب فرماتے ہیں، مفتی نقی علی خان صاحب، کہ زمزم پی کر جو دعا کی جائے گی وہ بھی قبول ہوگی. تو انسان کو وہ لمحات تلاش کرنے چاہیے کہ چند لمحوں میں کوئی ایسا عمل کر جاؤں کہ میرے لیے ہمیشہ کی نعمتیں ہوں. والدین کو دیکھنے کی فضیلت ہے کہ حج مبرور کا ثواب ہے، نظر کرنے میں کتنی دیر لگے گی، ایک لمحہ لگے گا، لیکن وہ لمحہ ہماری نجات کا باعث بن سکتا ہے. قرآن کی طرف نظر کرنا ہے، کعبے کی طرف نظر کرنا ہے، عالم دین کی طرف نظر کرنا ہے، یہ چھوٹے چھوٹے بظاہر نظر آنے والے اعمال ہیں اور لمحے بھر میں ہو جاتے ہیں، لیکن اگر اچھی نیتوں کے ساتھ یہ کام کیے جائیں گے تو یہ ایک لمحہ ایسا قیمتی ہو جائے گا کہ ہمیں ہمیشہ کی کامیابیاں اور سعادت مندیاں دلائے گا.
ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. میلاد بھائی سے میں یہ کہنا چاہوں گا، میلاد بھائی آپ کی ماشاء اللہ جو حاضری ملی آپ کو مکہ شریف میں، تو آپ نے ظاہر سی بات کعبہ شریف کی زیارت کی ہوگی، پھر دعائیں بھی کی ہوں گی، کوئی منظوم کلام آپ کی زبان پر کوئی اس ٹائم آیا ہو یا کچھ آپ نے نظم میں کچھ پڑھا ہو، ایسا ہوا؟
کافی پڑھے ہیں، مناجات امیر علیہ سنت کی جو لکھی ہوئی ہیں وہ بھی، جیسے رمضان شریف میں حاضری ہوئی تھی تو افطار کے وقت کچھ مناجات یہ پڑھی جاتی تھی، باقی کعبہ شریف کا طواف کرتے وقت وہ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اس کے ایک دو اشعار میں سنا دیتا ہوں.
کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھیں جاؤں برابر دیکھوں تو دیکھیں جاؤں برابر اللہ اکبر اللہ اکبر تیرے حرم کی کیا بات مولا تیرے کرم کی کیا بات مولا تا عمر کر دے آنا مقدر تا عمر کر دے آنا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھوں تو دیکھیں جاؤں برابر اللہ اکبر اللہ اکبر
واہ ماشاءاللہ. اچھا جن کا وقت گزرتا ہے مکہ شریف میں مسجد الحرام میں اور مسجد نبوی شریف میں ان پبلک کی بھی جو یوں بولے نا کہ ڈی فوکس ہو جاتے ہیں لوگ, فوکس تو ہونا چاہیے بارگاہ رسالت میں
صلی اللہ علیہ وسلم
اور فوکس تو ہونا چاہیے کعبہ شریف پہ, لیکن لوگ ڈی فوکس ہو جاتے ہیں, دائیں بائیں آگے پیچھے ہو جاتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر فضیل بھائی اس طرح کی بھی جو ہے وہ پبلک دیکھنے کو ملی ہے.
بالکل
میں تو سپیکر ہی گندا رہ گیا کتنے سپیکر نے, یعنی میں تو سپیکر ہی گندا رہا ہوں بھی کتنے سپیکر جو ہے وہ لگے ہوئے, گنے ہی نہیں گئے اتنے سپیکر لگے ہوئے ہیں. اوئے ہوئے کوئی کہہ رہا ہے میں مطلب کوئی بتیاں گند رہا ہے لائٹیں گند رہا
ہے ہوا کہاں سے آ رہی ہے,
ہوا کہاں سے آ رہی ہے, ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا, یہ کیا کہیں گے.
اس میں ایک جو یوں سمجھے کہ جس گناہ سب سے زیادہ دھلتے ہیں نا وہ ہوتے ہیں کاروان والے, آپ پوچھیں مت. یعنی جب بھی ملاقات ہوگی چاہے کوریڈور میں لوگوں کی آپس میں ملاقات ہو, صحن میں ملاقات ہو, عین مسجد میں ملاقات ہو, بس انہوں نے جو ہے نا وہ کاروان والے کو ایسا یوں سمجھے کہ دھنا ہے, اس کے گناہ دھلنے ہیں کہ بس اس کی کوئی انتہا نہیں. ٹھیک ہے,
وہ بھی دھو ہی رہا ہوتا نا کاروں کو, یہ بھی تو دیکھنے والی بات ہے نا, دو طرفہ معاملہ ہوتا.
دیکھیں جو غلط کرتا ہے وہ واقعی غلط, وہ غلط کر رہا ہے کہ اس نے اللہ کے گھر کے مہمانوں کے ساتھ ایسا معاملہ
ظلم کیا, ان سے دھوکہ کیا.
اگر وہ امیر رسولت فرماتے ہیں نا کہ بھائی یہ تو ایسا کام ہے کہ اگر حاجی کو سونے کا نوالا بھی کھلایا جائے گا نا تو اس نے مطمئن نہیں ہونا ہے, یہ ایسا کام ہے. یعنی آپ یوں سمجھے کہ کس نے فائیو سٹار ہوٹل کا پیکج کروایا اس کو بھی آپ شاکی پائیں گے, یار یہاں سے یہاں تک مجھے چلنا کیوں پڑا, اس کے لیے بس یا گاڑی کیوں نہیں تھی. تو اس میں یہ کہ وہ اتنی باتیں اس کے خلاف, اتنی باتیں کہ آپ اس کا تصور تک نہیں کر سکتے. دوسرا پھر اس کے بعد جیسے ہی منا کے اندر ابھی اب ساری بات ہے وہاں پہ ایک لمیٹڈ جگہ ہے, ٹھیک ہے, اب اس لمیٹڈ جگہ میں اتنی سی جگہ میں یوں سمجھے نا کہ ایک جان نے سونا ہے اور اٹھنا ہے, اس کا بیڈ ہے, اب بس وہ ذرا کوئی ادھر سے ادھر ہو گیا, کسی نے کوئی سامان اس پہ رکھ دیا اس کے بستر پہ, شور شرابا اور یوں سمجھے کہ پوچھیں
ہڑا ہڑی میں
ہڑا ہڑی میں. اس میں یہ کہ صبر کا دامن ہاتھ میں رکھیں, انشاءاللہ تبارک و تعالی فضائل ہیں برکتیں ہیں, موڈ اچھا رکھیں, کوئی ایسی بات ہو بھی جائے تو اس کو درگزر کریں, تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اسی کے اندر اسی طرح سفر جو ہے وہ خیریت اور عافیت کے ساتھ بھی پورا ہوگا اور اس کی برکتیں بھی ملیں گی.
فضائل بھائی ایسے مقام پر بالخصوص حج کا سفر ہو تو بندے کو ویسے ہی محتاط رہنا چاہیے, ایک تو ویسے حقوق مسلمین ہیں, باقی ایسے سفر میں فرشتوں کے ذریعے بھی بسا اوقات آزمایا جاتا ہے,
آزمایا جاتا ہے, بالکل آزمایا جاتا ہے,
یہ صبر کرتا ہے نہیں کرتا, برداشت کرتا ہے یا غصہ ظاہر کر کے گناہ میں مبتلا ہوتا ہے.
صحیح فرمایا آپ نے,
بس فرمایا صریح حکم ہے قرآن کا, لا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. یہ مار کٹائی کی جو عادت ہے نا اس کا بھی کوئی علاج کرنا چاہیے, اس کو نکال کے جائیں, ایروگنس نکال کے جائیں, اپنی انانیت اپنے اندر سے یہ نکال کے جائیں, بندہ ہو اور بندے کے اندر عاجزی نہ ہو, پھون پھان ڈھونڈا ملے خاک میں اہل شان کیسے کیسے, مکین ہو گئے لا مکان کیسے کیسے, جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے, وقت نصر اسے شداد بھی کہا جاتا ہے, دنیا کے اندر جنت بنوانے کا جسے یوں کہیں کہ اس نے سلسلہ کار کیا اور نتیجہ کیا نکلا, یہ جب وہ دیکھنے کے لیے, یعنی وہ جب پورا وہ تیار ہو گیا, سونے جواہرات ہیرے مطلب اطراف و اکناف سے یعنی ہر طرف سے جمع کیے گئے, اعلیٰ سے اعلیٰ مطلب زعفران اور مشک اور پتہ نہیں کیا کیا جمع کیا گیا، کتنے لوگ لگے رہے جناب علی اس کی تعمیر میں، نتیجہ کیا نکلا؟ یہ اس کو دیکھ نہیں سکا، یہ
اتنی خواہشیں ہوگی اس کو،
اتنی خواہشیں ہوگی اس کی، آپ دیکھیں نتیجہ کیا نکلا، دیکھ نہیں سکا، ایک چنگھاڑ نے کام ختم کر دیا. انسان کبھی غور کرے حقیقت کیا ہے، انسان کی حیثیت کیا ہے، ایک آنکھ میں تنکا پڑ جائے نا. آپ بندے جو بائک ہی جاتے ہیں بغیر احمد کے کبھی موٹر سائیکل چلا رہے ہوں اور آنکھ میں مچھر پڑ جائے لگ پتا جاتا ہے یہ ہے انسان. مدنی چینل کے ناظرین لوگ اس طرح کے لوگ بھی میں نے فضیل بھائی ملاقات ہوئی ہے دیکھے ہیں کہ جنہوں نے کہا کہ ہمیں صحیح نظر آ رہا تھا ہمیں ایک دم سے نظر آنا بند ہو گیا.
میرے ساتھ اس ٹائپ کے میں نے دو لوگوں کو دیکھا
جی،
وہ صرف ایک بار جھکے ہیں اور اٹھے ہیں تو ان کی نظر غائب. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اتنے انہوں نے یہ روحانی علاج اور امیر علیہ سنت نے ان کے لیے دعا کی تو ان کی آنکھ واپس آ گئی، وہ جھکے اور اٹھے ہیں اور ان کی آنکھ غائب تھی. یہ امیر علیہ سنت نے دعا کی اور اس میں اللہ نے کرم کر دیا اور اس کی آ گئی. باقی تو یہ کہ اس طرح جو ہے نا وہ اچانک معاملہ آدمی کے ساتھ یہ ہو جاتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایک طرف یہ چیز ہے، دوسری طرف اتنی بڑی شخصیت جس کے لاکھوں فالوورز ہیں. امیر علیہ سنت کا جو لاسٹ کلپ آیا تھا اس میں یہ تھا نا کہ جس نے مجھے تکلیف پہنچائی یا کچھ کیا میں چاہتا ہوں وہ مجھ سے پہلے جنت کے اندر جائے. یہ کہ آدمی کو اس میں برداشت، قوت برداشت. اب ہم کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ
ہمیں بھی نصیب، ہم بھی طرف گا رہے ہیں. بالکل یہ نہیں کہ ہم مطلب مدنی پھولوں سے باہر ہیں جو بیان ہو رہے ہیں،
بالکل ایسے
سب ہم اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش ہے. اور ہم ابھی اپنے سلسلے میں سیگمنٹ شامل کرنے جا رہے ہیں یاد حضور. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ماشاء اللہ. چلیں جی، میلاد بھائی ہمارے ساتھ ہیں. میلاد بھائی نعت رسول پر مبنی کوئی کلام جو ہے وہ آپ سنائیں گے جو نعت شریف ہو.
صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وصحبہ وبارک وسلم. ابھی یہ سیگمنٹ تھا نا یاد حضور، اس پر ہی مجھے ایک شعر یاد آیا، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہوں، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں. تو یہی والا کلام اعلی حضرت کا پیش کر.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے کی مہک
نے دل کے اور ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو جب یاد آ گئے ہیں سب
اسی کلام کا ایک اور بھی زبردست شعر ہے، حاصل کلام شعر ہے کہ اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیا۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں ہسا کیے نا بکار بندے اور رویا کے زار زار آقا۔ یہ انداز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری خاطر آنسو بہائیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کے لیے، جی ہاں آپ جو مدنی چینل دیکھ رہے ہیں آپ کے لیے حضور دعائیں فرمائیں، ہم حضور کی امت ہیں، ہمارے لیے دعائیں ہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضور یاد بھی فرمائیں، حضور دعا بھی فرمائیں، اور ہم لوگ فضولیات میں لگے رہے، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد نہ آئے، ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں پتا نہ ہو، زندگی کیسے گزارنی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا، سب کچھ آ گیا، سب کچھ آ گیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں نہ آئیں، آپ کی دی ہوئی تعلیمات نہ آئی، مجھے بتائیں کچھ آیا، کچھ آیا، کچھ بھی نہیں آیا۔ اپنے دل سے فیصلہ لے لیں، ضمیر زندہ ہوگا تو وہ بھی یہی کہے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کا ہی ہمیں نہیں پتا۔ فضیل بھائی غفلت نے مطلب یوں ہمیں جکڑا ہوا ہے، غفلت کی چادر یوں اوڑی ہوئی ہے، ایک تعداد ہوگی جو صرف یہ سوچتی ہوگی کہ یہ حضور کو یاد کر کے روتے ہیں، کیسے روتے ہیں، اور اس ذات کا مطلب کیا، یاد کرنے کا کیا کیف ہے، کیا سرور ہے، پتہ نہیں کیسی باتیں کر رہے ہیں، اس طرح کے بھی لوگ ہوتے ہوں گے۔
بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں، اور جس کو واقعی ایمان کی اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانیوں کی اور اس امت کے لیے جس طرح وہ روتے تھے، ان کے بات کا احساس نہیں ہے نا، وہ لوگ واقعی غفلت کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہم غور کریں تو آج ہم جیسے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ابھی جو شعر پڑھا گیا اعلی حضرت علیہ رحمہ کا، اب ان کی شاعری دیکھیں اور ان کا کلام، ان کا جب ساری چیزیں اگر دیکھیں تو وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف میں ہی ان کی زندگی گزری، اور زندگی بھی کیسی گزری بزرگان دین کی کہ آپ دیکھیں 1000 سے زیادہ کتابیں انہوں نے لکھی، پڑھنا ہم تو پڑھے بھی نہیں ہوں گے، ان کی زندگی کے قیمتی لمحات، واقعی یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے قیمتی لمحات پہ، کہ انہوں نے امام بخاری کو لے لیں، امام غزالی علیہ رحمہ کو لے لیں، انہوں نے واقعی اپنی زندگی کے لمحات کو قیمتی بنایا. اعلیٰ حضرت 1000 کتابیں، ایک اتنی بڑی مطلب وہ ریسرچ فاؤنڈیشن، اور آج کے دور کی لیں تو کاپی پیسٹ اس زمانے میں تو کچھ تھا ہی نہیں. اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کے مطابق اشعار کہنا، ان کو ترتیب دینا، یہ واقعی وہ عشق والے بندے کرتے ہیں جن کو اپنی زندگی کے قیمتی لمحات کا احساس ہوتا ہے کہ زندگی ایک ہی دفعہ ملی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں گزر جائے، جتنی ان کی یاد میں گزر جائے، وہی ہمارے لیے جو ہے نجات کا ذریعہ بنے گا. لیکن ہماری اکثریت اس وقت غافل ہے. اللہ کرے کہ ہم اس مدنی چینل کے ذریعے جو ہے یہ میسج ہر گھر میں پہنچانے میں کامیاب ہو جائیں، کہ آپ کچھ بھی ہیں نا، اگر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام راضی نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں. مال و دولت ہے، پیسہ ہے، سب کچھ ہے آپ کے پاس، لیکن اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر رحمت نہیں، ان کی شفاعت نہیں ملی تو پھنس جائیں گے. تو کرنا کیا ہے، مطلب اسی راستے پہ چلنا ہے نا.
فضیل بھائی کی دونوں باتوں کو میں ایڈ کروں گا. ماشاءاللہ انہوں نے سلسلے کی ابتدا میں جو فرمایا تھا کہ وقت ایسی نعمت ہے، فرصت ایسی نعمت ہے جو سب کو یکساں طور پر ملتی ہے، اسی طرح پھر امام علیہ سنت کی انہوں نے تصانیف کا ذکر کیا. واقعی ایسا ہے کہ زندگی تو ہمیں بھی ملی، ہم نے بھی کئی سال زندگی کے گزار دیے، کن معاملات میں گزارے اس کا محاسبہ کر لیں. ہمارے علماء کرام اور بزرگان دین کی سیرت کو دیکھتے ہیں، بظاہر اتنی عمر نہیں ہوتی تھی، لیکن ان کا کام دیکھا جاتا ہے تو لوگ حیران رہتے ہیں، علماء حیران رہتے ہیں کہ اتنی مختصر سی عمر میں اتنا بڑا کام کیسے کر دیا. جیسے امام علیہ سنت کی مثال دی، امام علیہ سنت کا انداز کیا تھا، یعنی تنے تنا ایک ہی شخص ہے جو اشعار کے ذریعے بھی امت کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا جام پلا رہے ہیں، شرعی مسائل کا حل بھی فرما رہے ہیں، اور مجتہد فی المسائل کے درجے پر فائز ہو کر جو پھنسے ہوئے اور پیچیدہ مسائل تھے اس کو بھی حل فرما رہے ہیں، عقیدے کا بھی تحفظ فرما رہے ہیں اور بد عقیدگی کا بھی خاتمہ فرما رہے ہیں، تصوف کا بھی فیضان عام کر رہے ہیں، اسی طرح اپنے تلامذہ کو تیار بھی کر رہے ہیں علم دین کے لیے، لوگوں کے مسائل بھی حل کر رہے ہیں. آپ کے جو خلیفہ ہیں علامہ ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ سیرت اعلی حضرت میں جو حیات اعلی حضرت کی پوری ایک تصنیف ہے، اس میں امام علیہ سنت کا اثر کے بعد کا جو شیڈیول ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ اتنی مصروف شخصیت ہیں، وقت کے مجدد بھی ہیں، وقت کے مجتہد بھی ہیں، لیکن آپ کا انداز کیا ہے کہ عصر کی نماز کے بعد امام علیہ سنت اپنے دوست احباب خلفاء اور اپنے شہزادگان کے ساتھ تشریف فرما ہوتے، اور ایک تو یہ ہے کہ فتویٰ نویسی کرنا. امام علیہ سنت کا انداز یہ تھا کہ قرب و جوار سے، ملک سے اور بیرون ملک سے لوگ خطوط کے ذریعے اپنے مسائل شیئر کرتے تھے امام علیہ سنت سے، وہ مختلف نوعیت کے ہوتے تھے. علامہ ظفر الدین بیاری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ امام علیہ سنت عصر کے بعد جب جلوہ فرما ہوتے تو اس ڈاک کو کھولا جاتا، اگر وہ تعویذات کا مسئلہ ہوتا تو وہ اپنے بڑے شہزادے حامد رضا کو دے دیتے، اسی طرح اگر کوئی فقہ کا مسئلہ ہوتا مجھے تھما دیتے، یا پھر صدر الشریعہ امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دیتے، کوئی واقعی ادق مسئلہ ہوتا، پیچیدہ مسئلہ ہوتا، خود حل فرماتے. یعنی امام علیہ سنت ہیں کہ اپنے وقت کا کیسا استعمال کر رہے ہیں، اور وقت کی تقسیم کاری کر رہے ہیں اور کام کی تقسیم کاری کر رہے ہیں. ایک تو وقت کو استعمال کرنا ہے اور کس وقت میں کیا کام کرنا ہے، سارے کام انسان کو خود نہیں کرنے ہوتے. انسان کی کامیابی کا ایک بہت بڑا راز یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کو اس قابل بنا دیتا ہے کہ وہ اس کے کام آئیں. جیسے امیر علیہ سنت کی مثال دیکھ رہے ہیں، اعلیٰ حضرت کی مثال دیکھ رہے ہیں، اعلیٰ حضرت نے اپنے خلفاء و تلامذہ کو ایسا تیار کیا کہ امام علیہ سنت کے مشن کو انہوں نے باقی رکھا. امیر علیہ سنت نے مبلغین کی ایک فوج تیار کر دی کہ پوری دنیا میں الحمدللہ مبلغین پھیلے ہوئے ہیں، اور امیر علیہ سنت کا جو میسج ہے جو امت کو دیا گیا کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. تو امیر علیہ سنت نے، اعلیٰ حضرت نے، ہمارے بزرگوں نے وقت کا کتنا اچھا استعمال کیا کہ اس وقت میں خود بھی کام کیا اور لوگوں کو بھی اس بات کا حال بنا دیا کہ وہ اس کام کو جاری رکھے.
کیا بات، ماشاءاللہ.
اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں بھی قدر نصیب فرمائے، حضور کو یاد کریں، یاد رکھیں، اور سنتیں سیکھیں، ذکر مصطفیٰ اپنی زبان پہ رکھیں، انشاءاللہ یہ کام آئے گا اور قبر و حشر میں بیڑا پار ہوگا.
جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا کی جیے یا
کی اپنی عادت لیجیے، عرض جان ذکر شفاعت کیجیے، نار سے بچنے کی صورت کیجیے، پھیر دیجیے پر جائے لڑائی، پھیر دیجیے پر جائے تیغِ لڑائی، مصطفیٰ کے بل پہ طاقت کیجیے، مصطفیٰ کے بل پہ طاقت کیجیے،
اور مرآنی قدر الحق جو کہے کیا بیان اس کی حقیقت کیجیے، اور جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا ایسے پیارے سے محبت کی، اللہ 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 قربان جائے اعلی حضرت پہ، حضور کی شان بھی بیان کرتے آ رہے ہیں اور امتی کو پیغام بھی دیتے چلے جا رہے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں پڑھ دوں شعر، میرے ذہن میں آ گیا ہے، گناہ گار پہ جب لطف آپ کا ہوگا، کیا بغیر کیا بے کیا کیا ہوگا، اور یہ انہی کے اوپر فضل ہوگا انشاءاللہ جو یاد کرنے والے ہیں، حضور سے سچی محبت کرنے والے، اللہ نصیب فرمائے، آمین. جی آگے بڑھتے ہیں، کال شامل کرتے ہیں.
محمد عمر حمزہ افطاری، واہ کیسے عرض کرو ماشاءاللہ سلمان بھائی، کیا ہی پیارا سلسلہ ہے، بہت ہی پیارا موضوع. مکہ اور مدینہ میں نیکیوں کا ثواب بہت زیادہ ہے، یہ ارشاد فرما دے کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں خاص طور پر کون سے ایسے اعمال کریں کہ کم وقت میں زیادہ نیکیاں مل سکیں، برائے کرم جواب عنایت فرمائیں.
حاجی کے لیے تو فضیل بھائی بہترین جو وظیفہ بتایا گیا ہے وہ تلبیہ ہی ہے،
تلبیہ. اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں مکے کے اندر تو طواف یہ کہیں اور اسے نصیب نہیں ہوگا،
جی افضل عبادت
ہے کہ وہ طواف کے اندر زیادہ وقت اپنا گزارے.
ٹھیک، اور اس کے بعد مجھے استاد قبلہ مفتی حسان صاحب دامت قدم القدسیہ کی بھی ایک بات یاد آ رہی ہے، پوچھا گیا جی زیادہ عمرے کیے جائیں یا طواف کیے جائیں، تو آپ نے یہی سجیسٹ کیا کہ زیادہ طواف جو ہے یہ کیے جائیں.
امیر اہل سنت نے اپنی کتاب رفیق الحرمین میں یہ تحریر فرمائی کہ جیسے ہی ذوالحجۃ الحرام کا چاند نظر آ جائے،
جی
اب زیادہ طواف پہ فوکس ہو اور حج کی تیاری کے لیے آدمی اپنے آپ کو مطلب
ریپیئر
کر لے، اور اس کے ساتھ ساتھ تلبیہ پڑھتا رہے، اور یہ بالخصوص جو دن ہے جس میں تکبیرات پڑھنے کی ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اس کی کثرت کرے.
ایام تشریق،
ایام تشریق
9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک، وہ جو جماعت مستحبہ کے ساتھ جماعت ادا کی گئی ہو اس کے بعد جو ہے یہ تکبیر تشریق کم از کم ایک مرتبہ کہنا کیا ہے، واجب ہے. اور تکبیر تشریق کیا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. ٹھیک ہے، عید کی نماز کا جو ٹائم ہوتا ہے یہ بھی ایک بڑا قیمتی جو ہے وہ لمحہ ہوتا ہے، تو اس کو بھی بینیفیشل بنانا چاہیے، اور یہ بینیفیشل اسی وقت بن سکتا ہے جب بندے کو عید کی نماز کے احکام آتے ہوں، تو یہ ایک بڑی اہم بات ہے حافظ صاحب، آتے بھی ہوں اور ازبر بھی ہوں، ورنہ پھر وہ کم قیمتی لمحہ رہے یا نہ رہے یادگار لمحہ باہر آ جائے، یہ رہ جاتا ہے. اللہ حافظ والا معاملہ فرمائے، تو مسائل ہمیں پتہ بھی ہونے چاہیے اور ازبر ہونے چاہیے، ورنہ پھر بعض اوقات ہوتا ہے کہ بندہ کہنا چاہ رہا ہوتا ہے کہ نیت کرتا ہوں میں نماز عید الاضحیٰ 7+6 تکبیروں کے، یہ کہنا ہوتا ہے، بندہ کیا جاتا ہے کہ نیت کرتا ہوں میں نماز جنازہ فرض کفایا، اس طرح بھی جو ہے نا وہ معاملہ یہ ہو جاتا ہے. تو مسائل ازبر بھی ہونے چاہیے اور پتہ بھی ہونے چاہیے، اور کس طریقے سے کیا ہوگا یہ بھی ہمیں علم ہونا چاہیے. نماز عید کا طریقہ، جس پر نماز عید واجب ہے اس پر نماز عید کا طریقہ سیکھنا بھی کیا ہے؟ واجب ہے. یہ یاد رکھیں. جو نہیں سیکھ رہا وہ خطرے کی مطلب جگہ پہ آیا, گناہ والا کام ایک کر رہا ہے, تو پتا ہونا چاہیے نماز عید کا. خالی امام کو ہی نہیں پتا ہونا چاہیے, مقتدیوں کو بھی علم ہونا چاہیے, ورنہ پھر وہ یادگار لمحہ بن جاتا ہے.
بالکل ایسا ہی ہے. اور کئی مرتبہ تجربات ہوئے ہیں
جی,
تو یہ کہ وہ برابر والے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, پوچھ رہے ہوتے ہیں کیا کریں, تو اور یہ بتایا جاتے ہیں الحمدللہ, اپنے یہاں پہ سکھائے جاتے ہیں, بتایا جاتا ہے
جی. نماز عید کا طریقہ رسالہ پڑھ لیں,
بتانے میں چلے باوجود, سمجھانے کے باوجود بھی لوگ مطلب. اچھا پھر اس کے اندر مزید مسائل بھی, اگر کسی کی ایک رکعت نکل گئی یا دونوں ہی نکل گئی, اب اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا, یہ بھی ایک مطلب مسائل بھی ہیں اس پر. اور پھر اس حوالے سے معلومات نہیں ہوتی. ہم لوگ مطلب سال بھر میں بہت ساری چیزیں سیکھتے ہیں اور سیکھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں, لیکن بعض عبادات وہ ہیں اگر امام صاحب طریقہ نہ بتائیں تو شاید چند افراد ایسے ہوں گے جو درست انداز میں پڑھ سکیں. ہم لوگ دین سے اس قدر غافل ہوتے چلے جا رہے ہیں. نماز جنازہ جب تک امام صاحب نہیں بتائیں گے اس وقت تک ہم درست انداز میں پڑھ نہیں سکتے.
میں تو ایک بات سوچتا ہوں حافظ صاحب, فضیل بھائی, ڈاکٹر صاحب مسکرا رہے ہیں, ڈاکٹر صاحب آپ کی مسکراہٹ مجھے کہہ رہی ہے کہ آپ کو کچھ یاد آ رہا ہے یا آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں.
یاد تو آ رہا ہے
جی,
سوچ رہا ہوں کہ اسے بیان کیا جائے یا نہ کیا جائے
جی.
بہرحال یہ کسی نے بتایا تھا کہ ایک جگہ وہ گئے عید کی نماز پڑھنے, تو امام صاحب کچھ بیان فرما رہے تھے, تو امام صاحب نے سوال کیا, تو اب عوام نہ ہاں میں ہاتھ اٹھائے اور نہ میں ہاتھ اٹھایا. امام صاحب کے جذبات وہ تھوڑے ہو گئے, انہوں نے کہا میں آپ کو عید کا طریقہ نہیں سکھاؤں گا, آپ سب کو آنا چاہیے, اٹھو کھڑے ہو جاؤ, اور سیدھے جناب جی انہوں نے عید کی نماز شروع کر دی. تو اب ایسی صورت میں ظاہر ہے کسی کو پہلے پتا ہوا ہوگا تو ٹھیک تھا, ورنہ جو نماز امام کی وہی میری.
اللہ اکبر. تو امام صاحب کو مہربانی کرنی چاہیے, شفقت فرمائیں, شفقت فرمائیں, دل بڑا رکھیں, بتا دیں. لیکن میں ایک بات سوچتا ہوں فضیل بھائی
جی جی,
جب بھی نماز جنازہ سے پہلے طریقہ بتایا جاتا ہے, آپ بھی ماشاءاللہ یہ سلسلہ کار کرتے ہیں, سارت مندی والی بات ہے, اس سلسلے میں عید دینا, کفن پہنانا, نماز جنازہ پڑھانا اللہ کی رضا کے لیے, بڑی سارت مندی کی بات ہے یہ. بعض لوگ ان کاموں کو بھی سمجھتے ہیں کہ یہ گھٹیا کام ہے, نہیں کرنے چاہیے. یہ جو گھٹیا سمجھ رہا ہے اس کی سوچ کی خرابی ہے, گھٹیا نہیں ہے. حدیث پاک کا مضمون ہے جو کسی مسلمان میت کو نہلائے, کفن پہنائے, خوشبو لگائے, اس کا جنازہ جو ہے وہ پڑھائے یا پڑھے, اور اس کو جو ہے وہ دفنائے, کوئی بری بات دیکھے اور اس کو چھپائے, اللہ تعالیٰ اسے گناہوں سے ایسا پاک کر دیتا ہے جیسا آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. یہ بڑی سرد مندی والی بات ہے یہ کام کرنا, وہ کرتے ہیں فضیل بھائی. لیکن میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ جو پبلک آتی ہے جنازہ پڑھنے, امام صاحب کے طریقہ بتانے سے کوئی کسی کو یاد آتا ہوگا کہ میں نے دعا یوں پڑھنی ہے یا میں نے نماز مطلب یوں کرنا ہے, یوں پڑھنا ہے, وہ ذہن میں بیٹھتا ہوگا؟ مجھے تو لگتا ہے کہ نہیں بیٹھتا ہوگا, ایسے بس
معاملہ ہو رہی ہوتی. جو امام صاحب بتاتے تو ہیں, اور ہم تو اکثر یہ بھی ترکیب کرتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں آپ کو انشاءاللہ تعالی دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں اور مدرسۃ المدینہ بالغان میں آپ شرکت کریں تو آپ کو سیکھنے کو مل سکتی ہیں.
سبحان اللہ.
مگر یہ کہ وہ چونکہ آسانی کی طرف چلے جاتے ہیں, یار درود ابراہیم یاد ہے نا, تو وہ الفاظ کی ایڈیشن ہم کیوں کریں, یہی پڑھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اچھا وہ دعا ربی جعل لی مقیم الصلاۃ یہ یاد ہے, تو پھر ہم وہ والی اللہ مغفر حینا میتنا والی دعا کیوں پڑھے ہم؟ تو وہ آسانی کی طرف چلے جاتے ہیں کہ چلو یہ اعلان ہے نا, مگر آسانی بھی تو ہے. تو یہ چیز ہم اپنے کاروبار کے اندر نہیں کرتے کہ بھائی ایک چیز یہیں بک جائے گی تو ہم اس کو زیادہ نفع نہ کمائیں. نہیں نہیں, زیادہ ہی کمانا ہے اور اسی طریقے سے کمانا ہے, اس کے سارے معاملات کو پورا کرنا ہے. یہ دنیاوی امور میں ہم اس کا پورا خیال کرتے ہیں, اور دین میں بس ٹھیک ہے جو اگر ہو سکتا ہے تو
آسانی کی, جس کی آسانی کی اجازت ہے اگر اس آسانی کو یوٹیلائز بھی کر رہا ہے تو اس پر بھی کوئی قدغن نہیں ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ ہم ایسے مواقع کے اوپر ہماری اٹینشن کتنی ہوتی ہے فضائی
بات,
اس پر جو ہے وہ غور کیا جائے گا.
یہ جو معاملہ ہے نا جی, میں جو ابھی غور کیا تو سمجھ میں آیا, بعض اوقات آپ نے بھی دیکھا ہوگا پیپر سے پہلے جو چیز یاد کی جائے نا, تو مطلب وہ جلدی جلدی میں جو یاد کی جائے آخری 10-15 منٹ میں, تو وہ کچھ نہ کچھ ذہن میں رہ جاتی ہے, وہ اتنی دیر تک کے لیے ہی رہتی ہے جتنی دیر میں آپ لکھ کر اس سے فارغ ہو جاتے ہیں. اور جیسے ہی بندے نے اس کو لکھ لیا تو آپ پھر وہ نسیم منسیہ ہو جاتی, پھر یاد نہیں رہتی. تو یہ معاملہ بھی اسی طرح ہے, شاید وہ جو بتا دیا جاتا ہے تو جلدی جلدی سنا ہوتا اور پھر فوراً ہی اس کے بعد نیت باندھ لینی ہوتی ہے, تو اب یہ کرنا ہے, اب یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, یاد ہوتا ہے, لیکن جیسے ہی وہ ختم ہوا معاملہ تو اس کے بعد پھر ہم بھول جاتے ہیں. اس میں پھر دوبارہ سے ہمیں یاد کروانا پڑتا ہے کہ اب اس طرح کرنا ہے.
ایک لرننگ کی بھی وہ کانسیپٹ ہے نا کہ جب ہم کوئی چیز یاد کرتے ہیں نا, تو اگر آپ کو مثال کے طور پر کوئی سٹوری سنا رہا ہے یا کوئی سبق پڑھا رہا ہے تو شروع والا اور آخر والا یاد رہے گا, بیچ والا اب آپ اپنے تجربے اور اپنے اس سے وہ مکس مکس کریں گے. تو اب اسی طرح جنازے میں ہوتا ہے جو آخر میں چیز ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں ریسنسی ایفیکٹ, وہ دماغ میں اس لیے رہ جاتا ہے کہ ابھی سنا. تو وہ جو امام ائمہ حضرات طریقہ بتاتے ہیں نا, تو فائدہ تو یوں ہوتا ہے کہ ابھی سننے والا یاد رہ جاتا ہے, بس جیسے ہی سلام پھیرا تو
بھول گئے. لیکن یہ بھی اس کو یاد رہے گا جو غور سے سنے گا. مہربانی کر کے غور سے سنی لے, یہ بھی مہربانی کرے.
یہاں ایک بات میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جب جنازہ لایا جاتا ہے تو اس وقت امام صاحب عموماً یہ چیزیں بیان کرتے ہیں. ہونا یہ چاہیے کہ جس طرح بیانات ہوتے ہیں جمعے کے, کہ جب بھی مقتدی حضرات کو لے کر درس کے نام پر ائمہ حضرات بیٹھتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ جس طرح وہ فضائل بیان کرتے ہیں, حکایات بیان کرتے ہیں, تو اگر وہ امام صاحب اہل ہیں شرعی مسائل بیان کرنے کے تو انہیں یہ مسائل بھی بیان کرنے چاہیے. الحمدللہ جیسے فضیل بھائی نے بتایا کہ دعوت اسلامی کا یہ پھر حوالہ دیتے ہیں کہ اگر آپ کو یہ مستقل طور پر تفصیل کے ساتھ مسائل سیکھنے ہیں تو آپ مدنی قافلوں میں سفر کریں. تو ہمارے ائمہ کو اور جو اس طرح کی دینی شخصیات ہیں جن کا واسطہ عوام سے پڑتا ہے اور عوام جن سے یہ توقع رکھتی ہے کہ ان کی طرف سے ہمیں کچھ شرعی رہنمائی ملے گی, تو انہیں اپنی ضرورت اور اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے اپنے موضوعات میں اپنے بیانات میں ان مسائل کو بھی لانا چاہیے.
اور یہ تو وہی سیکھے گا جو ٹائم پر آ بھی جائے گا. یہ بھی پبلک کی بھی ذمہ داری ہے کہ ٹائم پر بیان سننے آ جا کریں. ویسے تجربہ یہ ہے کہ اگر امام بیان کرنے والا پبلک انٹرسٹ کا ٹاپک لے اور پبلک انٹرسٹ کی بات کرے تو اس کا بیان شروع ہونے سے پہلے ہی پبلک وہاں موجود ہوگی, اور اگر بیان شروع ہونے سے پہلے پبلک موجود نہ بھی ہو یا کم ہو تو جو ہی آواز کان میں پڑے گی لوگوں کا ایک رخ جو ہے یہ ہو جائے گا. دونوں طرف سے درست معاملہ ہونا چاہیے.
آپ یہ فرما رہے ہیں ماشاءاللہ ہمارا سلسلہ قیمتی لمحات, تو جمعے کے اندر جلدی آ کر بھی اپنے لمحات کو قیمتی بنایا جا سکتا.
واہ واہ سبحان اللہ.
یوں بھی ہم اپنے لمحات کو قیمتی بنائے جمعے کے اندر ہم جلدی آ جائیں.
اسی طرح اگر ہو جمعے کے دن کے حوالے سے انہوں نے فرمایا کہ جمعے میں جو ایک ساتھ ہے قبولیت والی, اس کے حوالے سے ویسے کئی اقوال ہیں لیکن امام اہل سنت نے جو دو اقوال ذکر کیے ہیں کہ خطبے کے درمیان اور عصر کے بعد کا جو وقت ہوتا ہے یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے, تو اس کو بھی اپنانا چاہیے. ایک تو یہ ہے کہ جمعے کا دن, اور جو شروع میں نے بیان کیا تھا کہ عرفہ کے دن, لیکن مسلم شریف کی ایک حدیث پاک ہے جس کا خلاصہ ہے, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ہر رات میں ایک ساتھ ایک لمحہ ایسا آتا ہے کہ اس لمحے کو اگر مسلمان پا کر دنیا اور آخرت کی جو نعمت مانگے گا اللہ تبارک و تعالی اس کو عطا فرمائے گا.
واہ واہ
اور یہ ہر رات میں آتی ہے.
واہ
یعنی
واہ
رات کا جو پچھلا پہر ہوتا ہے, جس کو ایک پنجابی شاعر نے یوں بیان کیا کہ پچھلی رات ہی رحمت رب دی کرے بلند آوازاں بخشش منگن والیاں کارن کھلا ہے دروازہ.
میلاد بھائی شعر سنائیں گے جس میں قبرستان کے حوالے سے کوئی بات ہو, اور یہ شعر سنانے ویسے میرے ذہن میں تو ہے کیا شعر, قبرستان کا سریحن ذکر ہو جائے کنایتن ہو جائے تو آنے جانے کے چلو ہو جائے, جاتے ہیں پھرتے ہیں یہی ہو جائے چلو. اتنے بھی دے دیں آپ اتنے
کیا جگہ جاتے ہیں چار چار پھرتے ہیں پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں.
جنازہ آگے بڑھ کر کہہ رہا ہے اے جہاں والو میرے پیچھے چلے آؤ تمہارا رہنما میں ہوں.
یہ پانچ جاتے ہیں چار چار کہاں پھرتے ہیں جی, چار پھرتے ہیں کیا مطلب؟
میت کو لے کر جاتے ہیں تو پانچ ہی ہوتے ہیں نا,
چار
واپس آ جاتے ہیں, میت قبر میں چلی جاتی.
پھرتے مطلب واپس آتے ہیں,
واپس آتے ہیں.
بھائی تھوڑی کہ پانچ جا رہے ہیں چار گھوم رہے ہیں, پھرنا مطلب یہ تھوڑی. میرا آپ سے ایک بندے نے ٹیسٹ لیا یہ پھرتے تھے بھائی
یہاں
اکبر. اچھا جناب مجھے
آپ کو
قابو کیا جی,
آپ کو پھرانے کی کوشش.
ہاں مجھے انہوں نے پھرانے کی کوشش کی, انہوں نے کہا جی دیکھیں اعلی حضرت کا شعر ہے گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر رہ گئی ساری زمین امبر سارا ہو کر. ان کا سید والا ہو کر گزرے, پہلے سے سید والا نہیں. میں نے ان کو کہا, میں نے کہا یہاں یہ مطلب نہیں ہے کہ سید والا ہو کر, مطلب سید والا یہاں ہوئے اور پھر گزرے, یہ مطلب نہیں ہے اس کا. وہ کہتے ہیں یہاں سے ہو کر گزرا بندہ, یہ وہ ہو کر گزرا ہے, اس وقت بن کے گزرا یہ نہیں ہے. یہ پھرنے سے مراد وہ والا پھرنا نہیں ہے. جو لوگ ایڈیمز کو سمجھتے ہیں, ایڈیمز کون بتایا گیا ایڈیمز کا معنی؟ آپ تو راشد بھائی انگلش سیکھ بھی رہے ہیں ماشاءاللہ. ایڈیمز مینز محاورے. جو محاوروں کو سمجھتے ہیں, الفاظ کو, مترادفات کو سمجھتے ہیں, ان کے لیے اشعار سمجھنا قدرے آسان ہوتا ہے. چلیے, اور جو بلاغت سمجھتے ہیں, فصاحت سمجھتے ہیں, ان کے لیے اور آسان ہوتا ہے. کیونکہ ایک ہوتا ہے استعارہ, ایک ہوتا ہے کنایا, ٹھیک ہے, ایک ہوتا ہے مجاز, ایک ہوتی ہے حقیقت, بہت کچھ ہوتا ہے. مجاز مرسل اور استعارہ, ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ ان دونوں میں فرق کیا ہے کہ جب دشن نظامی آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا. ابھی کال شامل کرتے ہیں, میں ویسے فرق بتا سکتا ہوں لیکن کال شامل کرتے ہیں. جی
طرح تاریخ شمباد سے عرض کر رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب سے عرض کے کچھ لوگ ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر سوچنا شروع ہو جاتے ہیں کہ میں یہ کیسے کر پاؤں گا, کیسے کر سکوں گا, تو کیا یہ ذہنی کوئی تنگی ہوتی ہے, مسائل ہوتے ہیں, یا پھر ویسے ہی اپنے اوپر اوڑھ لیا جاتا ہے؟ اللہ پاک ہمیں بلند سوچ اور قبر و آخرت کی روشن سوچ سوچنے کی توفیق عطا فرمائے.
آمین.
اب اس میں ظاہر ہے کہ بہت ساری مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں. اس مریض اسلامی بھائی کی جو یہ سوچ رہا ہے, کیفیت کیا ہے, کیا وہ نارمل حالت میں ہے یا کوئی پریشانی آئی ہوئی ہے جس کی وجہ سے ان کی جو ہے وہ سوچیں ساتھ نہیں دے رہی اور چھوٹا سا عمل بھی مشکل نظر آ رہا ہے. تو بعض دفعہ ہوتا ہے کہ زندگی میں کوئی مشکل اور پریشانی آ گئی, مالی مسئلہ آ گیا, یا کوئی ازدواجی تعلقات اوپر نیچے ہو گئے جس کی وجہ سے جو ہے وہ یہ سوچ رہا ہے, تو کیا یہ ٹیمپریری ہے یا کہ یہ ہمیشہ ہی اس کے ساتھ رہتا ہے؟ پھر اس صورت میں مختلف صورتحال ہوتی ہیں. بہرحال یہ ہے کہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں جب ہم آئیں گے اور ہماری سوچوں کا رخ حقیقت کی طرف مڑے گا, تو پھر انشاءاللہ عزوجل جو وہ نا ہمارے ذہن میں ہر وقت منفی سوچیں گھومتی ہیں, کوئی بھی ہو نا, ہر وقت منفی سوچیں گھومتی رہتی ہیں. اب پھر ہمارا کیا ہوتا ہے کہ ہم پھر اس کو کوشش کرتے ہیں کہ منفی سوچوں کو چھوڑ کر تو کوئی دوسری طرف رخ کیا جائے. آٹومیٹکلی اگر کوئی بندہ بیٹھ جائے نا خالی, تو اس کے ذہن میں اکثر سوچیں منفی آئیں گی, لیکن ان کو مثبت بنانے کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے, ہمت کرنی پڑتی ہے, تھوڑا علم حاصل کرنا پڑتا ہے, تھوڑا آگے. اس میں میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ بھی ایک انسان کی نفسیات ہے کہ جو چیز مجھے سامنے نظر آ رہی ہے نا اس کو میں حاصل کرنے کی کوشش کروں گا. اب میں سوچ رہا تھا کہ اگر جمعہ کے دن مسجدوں کے باہر کھڑے کر دیے جائیں اونٹ, گائے, بکریاں, یہ ایک طرف, اور ایک طرف انڈے, اور کہا جائے بھائی جو پہلے آئے گا ان کو ادھر سے ملیں گے اور جو بعد میں آئے گا ان کو انڈوں سے ملے گا, تو اب کتنے لوگ ہیں جو ہے وہ اونٹ, گائے, بکریوں کی طرف جائیں گے, انڈوں کی طرف منہ ہی نہیں کرے گا. تو مطلب یہ کہ ہمیں چاہیے کہ ہماری سوچوں کا رخ اس طرح ہو کہ ہمیں آخرت کی نیکیاں نظر آنا شروع ہو جائیں, ہمیں برزخ کی زندگی, قبر, موت کے بعد والی زندگی ہمیں نظر آنا شروع ہو جائے, اور یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں کریں تو یہ سوچ بن جاتی
ہے,
تصور حقیقت کی صورت اختیار کر لیں.
اچھا
دوسرا یہ کالر جو تھے ان کو موٹیویشنل اگر ہم کچھ یہ پیغام دے دیں, ایک چونٹی کو دیکھ لیں, اینٹ کو دیکھ لیں, وہ بعض اوقات ایک دیوار پر چڑھتی ہے, گر جاتی ہے, چڑھتی ہے, گر جاتی ہے, مگر وہ تھکتی نہیں ہے اور کوشش کر کے اپنے مقام کو پا لیتی ہے. تو ماشاءاللہ ہم تو اشرف المخلوقات ہیں, اللہ نے انسان بنایا ہے, تو اللہ کی مدد چاہیں اور تو انشاءاللہ تعالی کیوں کام نہیں بنے گا. انشاءاللہ
ہمت بھی مضبوط, پختہ ہمت پر, ارادوں پر. کچھ شعر سنائے میلاد بھائی, میرے ذہن میں تو ہے. جی پختہ ارادے ہوں, لا تم خیز موجیں,
ارادے جن کے پختہ ہوں.
ہاں جی, ہاں ارادے جن کے پختہ ہوں. پہلا مصرع تو پڑھ ہی دیا.
دیے باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے.
شعر آپ نے پڑھ دیا, مطروبہ شعر پڑھے نا,
ارادے کا لفظ.
ہاں ارادے ہوں, پختہ ارادے ہوں, عدنان بھی نے اس کا ایک مصرع بھی پڑھ دیا، ارادے جن کے پختہ ہوں،
نظر جن کی،
نظر جن کی خدا پر ہو، قلا تم خیز موجوں سے گھبرایا نہیں کرتے، اور آقا کا گدا ہو کر عطار کو گھبرائے وہ جس کا غمخار نہیں ہوتا۔ وہ ایک اور شعر ہے امیر السنت کا، وہ کیا ہے، عطار تیرے حامیوں ناصر ہے مصطفیٰ، کس کی مجال ہے کہ وہ تجھ کو دبا سکے۔ اور ایک اور بھی شعر ہے امیر السنت کا، اس آخری مصرع
سے تیرے
ہاں
کھڑا ہے دشمن نے گرانے کو بڑا
زور لگایا۔
راشد بھائی نے بھی ایک اچھا وہ اعلی حضرت امام علیہ السنت کا شعر
ہے، پشت فنا غوث اعظم کیوں ڈرتے ہو تم رضا کسی سے۔ انسان اپنے جو اکابرین ہیں، بزرگ ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو یہ نعمتیں عطا کی ہیں ان کی طرف اگر نظر رکھے گا تو حوصلے پھر بلند ہو جائیں گے کہ کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا
بھائی میری سرکاروں کی۔ یہ کال شامل کرتے ہیں
محمد نواز عطاری، ضلع رحیم یار خان، اللہ عزوجل مدنی چینل کو نظر بس سے بچائے۔ میں نیت کرتا ہوں کہ دعوت اسلامی کے لیے 563 خالیں جمع کروں گا، 250 سے زیادہ پرچیاں اور بک ہو چکی ہیں خالیں، آپ دعا فرمائیے۔ امیر السنت کی غلامی دعوت اسلامی میں اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائے۔
آمین آمین، واہ جی واہ، یہ تو لمحات قیمتی بن رہے ہیں۔ رحل بھائی آپ کی کیا تیاری ہے ذرا، 563 کا ہدف انہوں نے،
ماشاء اللہ واقعی یہ بڑی ایک امیزنگ وہ تھی، کیونکہ ہم تو یہاں پہ 100 اسلامی بھائیوں کا، ایسے اسلامی بھائی جو ماشاء اللہ 100 کھالے کر رہے ہیں، ان کو ہم اور مزید جذبہ دلا رہے ہیں۔ یہ تو ایک ہی اسلامی بھائی 563 کھالے ہیں، یہ تو بہت ہی اچھی
ہدف ہے، 250 کر بھی لیے،
250 کر بھی لیے، بہت اچھی موٹیویشن ہے۔ اچھا الحمد للہ ہم نے تیاری شروع کر دی،
واہ،
تو ہماری دو مساجد، مصطفیٰ مسجد جہاں پہ مفتی حسان صاحب ماشاءاللہ امام و خطیب ہیں، اور فیضان مشتاق جو میرا ذیلی حلقہ ہے
ماشاءاللہ،
اس میں ہر سال بڑا ہی زبردست مقابلہ ہوتا ہے۔ تو جب یہ مقابلہ نہیں ہوتا تھا تو سارے علاقے کی مسجدوں کی تعداد ملا کے جو کھالے ہوتی تھی 1500۔ ماشاءاللہ پچھلے سال کی رپورٹ یہ ہے کہ مصطفیٰ مسجد کچھ کھالوں سے آگے رہی، 930 کھالیں، اور فیضان مشتاق مسجد میں 885۔
تھوڑی تو نہ ہوئی نا فضل بھائی، 100 سے زیادہ ہو گیا، یہ تو فرق
نہیں نہیں، یہ ہوا 15 اور 30 45 کھالوں کا فرق۔
اچھا 885
ٹھیک، 45 کھالوں کا جو ہے نا یہ فرق رہا۔ اس میں یہ پورے لمحات میں کبھی آگے ہو جاتے، کبھی یہ آگے ہو جاتے، کبھی یہ آگے ہو جاتے، اس طرح سلسلہ چلتا رہا۔ اس بار ہم نے کچھ دوسرے ذیلی حلقوں کو بھی ان کے ساتھ مرچ کر دیا ہے تاکہ ان کا بھی حوصلہ بڑھے۔ میں بتانا چاہ رہا تھا کہ اب دونوں مسجدوں کی صرف ملا کے تقریباً 1800-1900 کھالیں ہو جاتی ہیں، صرف دو مسجدوں کی ملا کے۔
کیا بات،
ہم نے ایک مدنی مشورہ کیا، اس میں حبیبیہ مسجد نے ہدف لیا 600 کھالوں کا، مصطفیٰ مسجد نے 1700 کھالوں کا، فیضان مشتاق میں ہم نے مدنی مشورہ کیا تو وہاں ماشاءاللہ 125-130 عاشقان رسول تھے، اور انہوں نے اپنے اسلامی بھائیوں کے نام لکھے تو دو مساجد کے نام بنتے ہیں تقریباً 250۔ میں نے انہیں کہا کہ اگر ہر اسلامی بھائی صرف 10 کھالے بھی کر لے تو یہ 250 کھڑے ہو گئے۔ باقی میں نے انہیں کہا کہ آپ ایک کام کریں، صبح عید کی نماز پڑھ کے 7 بجے سے لے کر شام کو 5 بجے تک ہر گھنٹے میں یہ 250 اسلامی بھائی ایک کھال کر رہے ہیں، یہ 2500 کھالے ان شاء اللہ تبارک و تعالیٰ یہ یوں سمجھے کہ ہو جائیں گے۔ اگلا جو ذیلی حلقہ تھا الفاروق مسجد اور اقصی مسجد، انہوں نے اور ہمت دکھائی، انہوں نے ماشاء اللہ 2600 کھالوں کا ہدف لے لیا۔
یہ ہے نا آپ کے پاس
یہ ڈویژن ہے، اس طرح یہ سب کوششیں جاری ہیں، دعا کریں اللہ تعالیٰ قبول بھی کر لیں،
آمین،
اور اس میں کامیابی بھی عطا فرمائے۔
ناظرین بھی ہمت کریں، قربانی کے جانور کی کھال ان شاء اللہ ہم دعوت اسلامی کو پیش کریں گے ان شاء اللہ۔ ایک اور کال شامل کرتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں۔ جی
میرا سلسلے میں یہ سوال پوچھنا تھا، کیا حج صرف ایک ہی بار ہو سکتا ہے یا جتنی بھی بار ہم ایک ہی دفعہ میں 4-5 بار بھی حج کر سکتے ہیں؟
جی راشد
بھائی یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ ایک ہی سفر میں 2 حج کر لوں تو ایک سال میں تو ایک ہی حج ادا ہوگا، باقی اگر یہ کہ ایک حج فرض کر لیا ہے تو اب اگر ان کی یہ مراد ہے کہ پھر میں دوبارہ کر سکتا ہوں تو دوبارہ جو کریں گے وہ نفلی ہوں گے، جتنے کریں وہ باعث ثواب ہیں، لیکن ایک سال میں ایک ہی حج ہو سکتا ہے۔
ٹھیک ہے چلیں جی، اور فرض حج کے
یہ ہے کہ اگر فرض حج کر لیا ہے اور اس کے بعد والدین کا انتقال اگر ہو گیا ہو تو ایک نفلی حج میں ان کی طرف سے نیت کر لیں، میرے علیہ سنت نے مدنی پنسورے میں لکھا، اب اس ایک حج کا جو ہے نا وہ ثواب 10 حج کے برابر۔
اللہ اللہ اللہ،
نصیب جس کے لیے کرے وہ ضرور اس کا بھی اہتمام کرے۔
سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ حج مبرور عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ عزوجل سلسلہ جو ہے یہ جاری و ساری ہے، اور یہاں میں قیمتی لمحات میں ایک اور بات بھی کہنا چاہوں گا کہ زندگی کے لمحات کو آپ
قیمتی اس طریقے سے بھی بنا سکتے ہیں کہ اگر آپ کا کوئی عزیز بیمار ہے تو آپ اس کی عیادت کو جائیں. وہ کہتے ہیں ٹائم نہیں ہے, وقت نہیں ہے. دیکھیں وقت ہوتا ہے. یہاں اگر ابھی جو ناظرین اب سلسلے میں آپ دیکھ رہے ہیں, میں بتاؤں کہ بھئی یہ فضان مدینہ کے باہر $100 کی جو ہے نا وہ ایک ایک گڈی تحفے میں مل رہی ہے, جس کو چاہیے آ جائے. یہ تو دیکھے کیمرہ مین کو سن کے ہی خوش ہو گئے ماشاء اللہ. تو ہے ویسے کوئی نہیں, تو بانٹے گا بھی کون $100 کی گڈی تحفے میں دے, کون دے گا. چلے بہرحال
مدینہ کا فیضان
پاؤنڈ ہو تو پاؤنڈ دینے, پاؤنڈ بھی ہوں گے تو لینے آئے گا نا جی. یہ پاؤنڈ والے بھی ابھی روپوں کے اوپر ہی ہیں. زیل بھائی نے ماشاء اللہ کل خیر خی کی ہے, یہ بھی روپوں پہ ہی ہیں. بہرحال بات بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جہاں ہم چاہتے ہیں وہاں ہم اپنا ٹائم نکال لیتے ہیں. اس چاہت کو ذرا تھوڑا مہربانی کریں, وسیع کریں, اور اللہ رسول کی یاد کے لیے, اللہ رسول کے احکامات کے لیے ٹائم نکالیں عمل کرنے کے لیے, اور بیماروں کی عیادت کے لیے ٹائم نکال لیں. آپ کو بہت اس کا اجر و ثواب ملے گا, بہت اجر و ثواب ملے گا. ہاسپٹل میں جائیں, دنیا مطلب دیکھیں لوگ کتنے پریشان ہیں, لوگ بہت پریشان ہیں. آپ یقین مانیں بہت پریشان ہیں. شاید دوسروں کی پریشانی دیکھ کے آپ کو اپنی پریشانی جو ہے وہ ہلکی فیل ہونے لگ جائے. اس طرح کے بھی چانسز موجود ہیں. اور یہ دین اسلام ہمیں مریض کی عیادت, مریض کی ایک تلقین بھی کر رہا ہے, بلکہ حضور نے جو حقوق بیان فرمایا ہے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر, اس میں یہ بھی فرمایا ہے کہ جب بیمار ہو جائے تو اس کی
عیادت کی عیادت کرے. سلمان بھی ہمیں دراصل جو ہے نا یہ اس کو سیکھنا چاہیے باقاعدہ. ہم لوگ شاید یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ عیادت کے لیے وقت نہیں ہے. شاید ہمارے نزدیک عیادت کے لیے 4-6 گھنٹے جو ہے نا وہ درکار ہیں, یا 8-10 گھنٹے. کسی کے گھر جائیں گے تو پھر مطلب وہ بیٹھ گئے تو بیٹھ ہی گئے. اور جو ہمارے اسراف رحمہ اللہ الکرام کا جو انداز ہے, اگر مریض ایسا ہے جس کے بیٹھنے سے راحت ہو رہی ہے تو سبحان اللہ, ورنہ عام نارمل جو روٹین ہے اس کے اندر یہ ہے کہ آپ جائیں سنت کے مطابق اس کی عیادت کریں, اپنے واپس آ جائیں. ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی کے پاس کچھ افراد گئے, بیٹھے رہے عیادت کرنے کے بعد بیٹھے رہے. اب وہ کہنے لگے حضور ہمارے لیے دعا کر دیجئے. تو انہوں نے دعا کی, یا اللہ انہیں عیادت کرنے کے, یا اللہ انہیں عیادت کرنے کا طریقہ اور آداب سکھا دے. تو ایک دفعہ ایسا بھی ہوا, ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی کے پاس گئے تو وہ دروازہ کوئی شخص آیا, اس نے دروازہ کھلا چھوڑ دیا. تو ایک شخص اٹھا اور اس نے کہا کہ جی میں دروازہ بند کر دوں, تو انہوں نے فرمایا دروازہ باہر سے جا کے بند کرنا. تو ایسا بھی ہوتا ہے. ہم لوگ شاید یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ 8-10 گھنٹے 4-6 گھنٹے جب تک ہمارے پاس ہوں گے نہیں تو ہم پڑوس میں بھی کسی کی عادت کرنے کے لیے نہیں جاتے. لیکن پھر عرض کروں گا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص بیمار ہے اور آپ کے اس کے قریب بیٹھنے سے, اس کے پاس بیٹھنے سے اس کی بیماری میں کمی ہوگی, راحت ہوگی, اس کی جو پریشانی ہے دکھ دور ہوگا. اس کا مسئلہ اور ہے, علیحدہ ہے. لیکن عام نارمل روٹین میں جو شخص بیمار ہے, دیکھیں ہم لوگ اس بات کا بھی بعض وقت خیال نہیں کر رہے ہوتے. پھر اور لوازمات بہت ساری چیزیں وہ ہیں کہ جو ہم نے خود سے ایڈ کر دی ہیں. کسی کے گھر جائیں گے عیادت کے لیے, مثال کے ہاسپٹل میں بھی ہوں گے نا, تو اب وہ بیچارہ مروت کے اندر جو ہے نا اس نے چائے والے کو آرڈر دیا ہوتا ہے بھائی 4-6 افراد آئے تو آپ نے لے کے پہنچ جانا. ایک تو ان کے پہلے ہی بیمار ہے کوئی شخص, جو اخراجات ہو رہے ہیں وہ علیحدہ, اور اوپر سے جو 8-10 افراد یوں جا کر بیٹھ ہی جانا کہ یا تو گرمی ہے تو جی چائے بوتل کے بغیر ہم نے کولڈ ڈرنک بھی ہو اور اس طرح کا بھی ہو معاملہ, کیا ہی اچھا ہو کہ جب ہم کسی کی عیادت کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو اگر مجھے اس بات کا علم ہے یا میں پتہ کر لوں مریض مثال کے طور پر کیا کچھ کھا سکتا ہے, اگر کھانے پینے میں اس کو کوئی اس طرح کا پرابلم نہیں ہے, یا عام طور پر فروٹس کا جو ہے وہ ہوتا ہی ہے کہ مریض کو اگر منع نہ ہو پتا ہو تو دل جوئی کے لیے بندر لے جائے, اور اس کے اندر خیر خواہی ہے ان کے لیے. اگر آپ نے بیٹھنا ہی ہے, ایسی رشتہ داری ہے, چائے وغیرہ آپ نے پینی ہے, تو کیا ہی اچھا ہو آپ ساتھ لے کے جائیں, خود بھی ان کی خیر خواہی کریں, خود بھی پیئیں, سبحان اللہ. یہ اچھا عمل ہے اور ہمیں اس طرف آنا چاہیے. ہم لوگ جو ہے وہ مطلب بڑی ناگفتہ
فارمل فارمل سے نہ رہے, خیال کریں,
بالکل احساس
اور طریقے سے کریں. یہ بھی ساتھ بار ہے, بات یاد آ گئی. ایک سنائے میرے بتایا, سہیل بھی کرتے ہیں شامل آپ کی بات کو بھی. انہوں نے کہا کہ یہ مطلب انہوں نے ان کے پاس گاڑی تھی, انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں گھر سے ہم ڈالا بھر کے گاڑی کا عیادت کرنے کے لیے ہاسپٹل میں پہنچ گئے. اچھا یہ بڑے بھی ہیں تو بچے بھی ہیں تو فیملی ہے پوری, مطلب بچوں کو بھی ساتھ لے کر کے مطلب یہ چلے گئے ہاسپٹل میں. اچھا اب بڑے ہیں یہ فضیل بھائی, یہ تو بیٹھے ہوئے ہیں مریض کے پاس. اچھا بچے ہیں. اچھا ہاسپٹل میں ایکویریم رکھا ہوتا ہے, وہاں مطلب مچھلیاں وغیرہ, کیا کہتے ہیں اس کو, ہاں مچھلیاں وغیرہ ہوتی ہیں. اب بچے جو ہے نا وہ کہاں بیٹھتے ہیں, جن کے بھی ہوں بچے تو بچے ہی ہوتے ہیں. اچھا بچوں نے کیا کیا, اب بچہ ایک بچہ بھاگا, اس کے پیچھے دوسرا بھاگا, تیسرا بھاگا, اب یہ بھاگتے ادھر جا رہے ہیں, بھاگتے ادھر جو ہے وہ جا رہے ہیں, چلتے چلتے یہی بچے بھاگتے بھاگتے ان کے آپریشن تھیٹر میں چلے گئے. ادھر سے مطلب گھوم کے, آپریشن تھیٹر لاک تو عمومی طور پہ ہوتا نہیں, تو باہر لگے ادھر سے نکل کے وہ آ گئے. اچھا اب وہ جو وہاں ہاسپٹل کاملہ تھا نا, وہ ان کے جو بندہ تھا مین, اس کے پاس آیا, اس نے آ کے کہا کہ یہ آپ سارے بچے لے آئے ہیں یا ابھی کچھ باقی ہیں؟ تو وہ جو بندہ آگے تھا اس نے کہا ابھی سارے تو نہیں آئے, کچھ بچے گھر پہ بھی ہیں. تو ہاسپٹل والوں نے کہا اچھا آپ ایسا کریں, آپ اپنے بچے یہاں پہ لے جائیں, ہم ہاسپٹل چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. تو یہ ماحول بھی جو ہے وہ نہیں بنانا چاہیے, ہاسپٹل میں بچے بھاگ رہے ہیں گھوم رہے ہیں, مطلب یہ سارا سسٹم خیال کرنا چاہیے. یہ تو اہم بات یہ بھی تھی, اور دوسری ایک اور اہم بات یہ ہے کہ مریض کی عیادت کے لیے کھانے کے ٹائم پر مت جائیں, یہ بھی مہربانی فرمائیں. روٹی کے ٹائم پہ, کھانے کے ٹائم پہ کسی کے مریض کی عیادت کے لیے جانے کا مقصد کیا ہے, یہ تو چلے عیادت ہے یا نہیں اگلی بات ہے, لیکن اس سے فضیل بھائی اب دیکھا جائے تو یہ ان گھر والوں کو اذیت میں ڈالتا ہے, اب کھانے کا ٹائم ہے خود بھی کھائیں گے, ظاہر سی بات ہے کے لیے بھی انتظام کریں گے
نہ, چلے جائیں ساتھ لے کے چلے جائیں.
ہاں
ساتھ لے کے جائیں, آپ مریض کے لیے بھی لے کے جائیں, گھر والوں کے لیے بھی لے کر جائیں.
بڑی اچھی بات ہے, لیکن کرتا کون ہے؟
اسلام نے ہر چیز میں رہنمائی فرمائی ہے
جی.
ہم قیمتی لمحات کی بات کر رہے ہیں اور یہی سوچ رہے ہوں گے کہ جی یہ بھی بتا رہے ہیں یہ بھی بتا رہے ہیں, ہمارا جو مین پرابلم ہے ہمیں اپنے اسلام کا پتہ نہیں ہے. اسلام نے پڑوسیوں سے بات کیسے کرنا ہے, ان کا خیال کیا رکھنا ہے, تیمارداری کیسے کرنی ہے, عیادت کیسے کرنی, ایک ایک چیز کو بیان فرمایا ہے, اور ہمیں اس کے آداب بھی نہیں پتا. ہمیں بڑی بڑی کتابیں پڑھی ہیں, بڑے بڑے قادر الکلام ہوتے ہیں, لیکن معلوم کریں تو اتنی سی نماز کے احکام کی کتاب ہے, ان کو نماز کے احکام نہیں پتا ہوں گے. پڑوسیوں کے حقوق کیا ہیں شاید یہ بھی نہیں پتا ہوں گے. اولاد کی کتابیں بڑی پڑھ لی ہوں گی, لیکن اولاد کی تربیت, اب اولاد ہو گئی اب ان کی تربیت لازم ہے آپ کے اوپر, کہ تربیت کیسی کرنی ہے, ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا. جب جنازے کی نماز تو اس کی نماز, تو یہ ساری چیزیں جو سیکھنے کی چیز تھی, بات جو ڈیلی ہماری روٹین میں چیزیں آتی ہیں, تو ان کے متعلق ہمیں کتنی نالج ہے کہ اسلام کیا کہتا ہے. مطلب قیمتی لمحات تو یہی ہے نا کہ ہم کام وہ کریں, مسلمان کے جو بھی کام کریں ہمیں ثواب مل رہا اور ہم جنت کی طرف جا رہے ہوں, قیمتی لمحات تو وہی ہوئے ہمارے. اب کسی مریض کی عیادت کے لیے جا رہے ہیں تو اس کے لیے بھی درد سر ہے, اب کوئی عمرہ اور حج سے آ رہا اچھی بات ہے جانا, وہ بھی بھر کے بس لے کے چلے جاتے ہیں. اب اگر آپ ایئرپورٹ پہنچے اور جا کر دیکھیں جو رولس اینڈ ریگولیشنز ہیں وہ باہر اتار دیتے ہیں, باہر وہی بات ہے, بچوں کو کس کو لے کر جانا ہے, کتنوں کو لے کر جانا ہے, دعا کس طرح کرانی, ہر چیز کے اسلام نے باقاعدہ کھول کھول کے احکام بیان کیے ہیں. پرابلم یہ ہے کہ ہمیں ساری چیزوں کا پتا ہے دنیاوی حساب سے, نہیں پتا تو اسلامی حوالے سے نہیں پتا کہ اپنے زندگی گزارنی کیسے. اب غیبت کی تباہ کاری ہے, حسد, یہ ساری چیزیں سیکھنا جو بات نہیں,
پتا ہونا چاہیے,
پتا ہونا چاہیے ہمارے کو تاکہ زندگی ہم قیمتی لمحات بنا سکے.
ابھی کال شامل کریں جی.
ماشاء اللہ سلمان بھائی بہت پیارا سلسلہ آپ کر رہے ہیں, اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے, میرے لیے بے حساب مغفرت کی دعا فرما دے.
آمین, اللہ تعالیٰ آپ کی بھی اور میری ہم سب کی بلا حساب مغفرت فرمائے. آمین. بے حساب مغفرت پر شعر بھی سنا.
بے سبب خدا کر دے بخشش, حشر میں ہم سے کرنا نہ پرسش, حشر میں ہم سے کرنا نہ پرسش, نام غفار مولا تیرا ہے یا خدا, تجھ سے میری دعا
اللہ تعالیٰ کا نام ہے غفار.
ہاں
ہاں اس میں صفاتی ہے غفار. فضیل بھائی غفار کا میں نے معنی پڑھا مدنی چل کے ناظرین. من یغفر ذنوب عباده مرۃ بعد مرۃ, مرتن بعد مرتن، غفار وہ ہے جو بار بار اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے. جنت کے دروازے پر جو تحریر ہے اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بندہ جو ہے وہ گناہ کرنے والا ہے اور اللہ غفور ہے، گناہ بخشنے والا ہے، گناہ مٹانے والا ہے. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی بخشش کا، اس کی رحمت کا، اس کی فضل کا سوال کرتے ہیں. اللہ ہمیں بھی عطا فرمائے، آپ کو بھی عطا فرمائے.
میں ایک عرض کرنا چاہتا تھا
جی
کہ ہمارا سلسلہ ہے بابرکت راتیں قیمتی لمحات.
جی
ایک جو کمی ہمارے وقت میں پائی جاتی ہے کہ برکت نہیں ہے.
جی
تو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے، یہ روایتوں میں نقل ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ یا اللہ عزوجل میری امت کے وقت میں صبح کے وقت میں
برکت.
یہاں میں ایک موازنہ کرنا چاہوں گا، آپ کو بڑا اچھا لگے گا انشاءاللہ عزوجل.
جی
کہ دیکھیں صبح کا وقت کون سا ہے، جب سحری کا وقت ختم ہوتا ہے اس وقت سے لے کر طلوع آفتاب تک، سورج طلوع ہونے تک. اچھا ہمارا یہ ایک اعتراض بھی ہوتا ہے جو آج کل ینگ جنریشن اور جو اس مطلب یہ جو نسل ہے، یہ کہتے ہیں جی ہمارے بڑے بوڑھوں کو کیا پتا تھا جی وہ کیا جانتے تھے. لیکن اگر میں بعض دفعہ سوچتا ہوں، کیونکہ میرا تعلق بھی پنجاب سے ہے، تو بعض دفعہ سوچتا ہوں کہ کئی چیزیں ایسی عملی طور پر تھیں ہماری مئو بہنوں میں کہ جو دین سے زیادہ قریب تھی. اب یہ جو حدیث مبارکہ ہے اس پر دیکھا جائے تو ہماری جو بڑی مائیں بوڑھیاں ہوتی تھی کب اٹھتی تھیں، یہ اس وقت اٹھتی تھیں گھروں میں جو ہے وہ یعنی کہ ہوتے تھے مویشی، ان کو چارہ ڈالتی، ان کا دودھ دوہتی، ان کی صفائی وغیرہ کرتی. اب اس دودھ کو آ کر جو ہے اسے چائے پانی وغیرہ بناتی، جو دودھ کو جاگ پچھلی رات کو لگائی ہوتی تھی اس میں مدانی ڈالتی. اتنے میں جو ہے اسلامی بھائی جا کے فجر کی نماز پڑھ کے آتے تو گھر کی صفائی ہو چکی ہوتی، ناشتہ بن چکا ہوتا، مکھن کے پیڑے جناب وہاں پڑے ہوتے، پراٹھے بنے ہوتے، ساگ جو ہے وہ تیار ہوتا. اب یہ کھا کے کام پر جاتے، بچوں کو تیار کرتی، اسکول بھیجتی. اب اس کے بعد جناب جی ابھی بھی بہت سارا ٹائم بچا ہوا ہے، اسی میں چرخا کاتنا ہے، اسی میں جناب جی جو ہے وہ کپڑے دھونے ہیں، اسی میں بیٹھ کے اسلامی بہنوں نے آپس میں جو ہے وہ گپ گڑال بھی کرنی ہے. اب یہ جتنے کام کر لیتی تو اب آج کل کی ہماری اگر دیکھا جائے بالخصوص شہروں کے حوالے سے تو ہماری بہن بیٹیاں جو ہے یہ اٹھتی 12 بجے ہیں. اب جب 12 بجے اٹھتی ہیں تو وقت میں برکت تو گئی. اب میں کہتا ہوں کہ یعنی کہ یہ میں کیا کہتا ہوں، تو ایک ہے کہ ماں کا کردار اولاد کی تربیت میں، قوم کے بنانے میں بہت کلیدی کردار ہے، اور اس طرف بھی ہماری نظر آنی چاہیے کہ ہم صبح کے وقت میں اٹھیں. اور مدنی قافلوں میں الحمدللہ اس کا جدول ہے کہ آپ کو تہجد کے وقت اٹھایا جاتا ہے
الحمدللہ،
اور اس وقت مناجات کی جاتی ہے، پھر فجر پڑھی جاتی ہے، پھر ترجمہ و تفسیر ہوتا ہے، پھر آپ جو ہے مزید قرآن پاک سیکھتے ہیں، عشاء کو چاشت پڑھتے ہیں، اب تھوڑی بہت نیند کر لی. تو یہ جو برکت ہے یعنی کہ آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی دعا سے جب تک ہم اس کو حاصل نہیں کریں گے شاید ہمارا وقت قیمتی نہ ہو سکے.
اللہ ہمارے حال پر رحمت فرمائے، مدنی محفل میں بستہ رہے، اچھے کام کرتے رہے، اور اپنے لمحات کو قیمتی بنائے، اللہ رسول کی اطاعت سے قیمتی بنائے، دنیاوی اعتبار سے یوٹیلائزیشن کریں اپنے ٹائم کی، آپ کو ارننگ کے اعتبار سے فائدہ ہو اور اس کی حلال آئے، انشاءاللہ اس کا بھی فائدہ ملے گا. مدنی محفل میں بستہ رہے، مدنی چینل دیکھتے رہے. صلی اللہ علیہ حبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد.
تیرے گھر کے پھیرے لگاتا رہوں میں صدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں، تیرے گھر کے پھیرے لگاتا رہوں میں صدا شہر